الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اس کائنات کا ایک دستور رہا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے رونما ہونے سے پہلے اس کی تیاری کے اندر یا اس کی کچھ جھلکیاں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر رات کا چھٹ جانا اور دن کا نکل آنا, یہ سورج کے طلوع ہونے سے ہوتا ہے تو دن کا نکل آنا, رات کی تاریکی کا دور ہو جانا, یہ بھی انسانوں کے لیے ایک بڑا واقعہ ہے کہ ایک نیا دن روزانہ طلوع ہوتا ہے. تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے ہی افق کے اوپر روشنی نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور یہ روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور بڑھتے بڑھتے ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا کہ پورا کا پورا آسمان, پورا ماحول جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد کہیں جا کر کے سورج طلوع ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سورج طلوع ہونے کو آیا تو اس سے کئی مہینہ پہلے ہی کچھ ایسے واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے جو کہ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے تفصیلا معلوم ہوتے ہیں کہ چھ مہینہ پہلے سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیا صالحہ نظر آنا شروع ہو گئے. سچے خواب ایسے نظر آنا شروع ہوئے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھتے تو صبح کو وہ ایسے ہی من و ان رونما ہو جاتا, تو رؤیا صالحہ نمودار ہونا شروع ہوئے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت کی محبت پیدا ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لمبے لمبے اوقات غار حرا کے اندر جا کر کے اللہ تعالی کی یاد میں گزارنے لگے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے الگ تھلگ ہو کر کے بیٹھنے کی محبت پیدا فرما دی. کئی کئی دن کا زاد راہ لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے تھے, اور جب وہ ختم ہو جاتا تھا تو پھر گھر واپس آتے تھے. پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوبارہ سے زاد راہ تیار کرتی تھیں, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے چلے جاتے تھے. اور پھر ایک ایسا موقع آیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کو ظاہر کیا گیا, قرآن کی آیتیں نازل ہونا شروع ہوئیں. تو اس بڑے واقعے کی تیاری بھی کئی مہینہ پہلے ہی شروع ہو گئی تھی, بلکہ سیرت نبوی کے واقعات سے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دن کے لیے تیار کرنا بچپن سے ہی شروع کر دیا تھا. جیسا کہ شق صدر کا پہلا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہوا, چھ سال کی عمر تھی جب فرشتے آئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو فرشتوں نے آ کر کے آپ کے دل کو دھویا. بلکہ اس سے بھی زیادہ پہلے چلے جائیں تو جو انبیاء علیہ السلام آئے ان کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سارے انبیاء نے آ کر کے اپنی قوم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی, اور آخری جو نبی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کی اس خوشخبری کا واقعہ ذکر تو قرآن پاک میں خود موجود ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نظر علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم, میں اللہ تعالی کا تمہاری طرف رسول ہوں, مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, مجھے بھیجا گیا ہے مجھ سے پہلے بھیجی ہوئی کتاب تورات کی تصدیق کرنے کے لیے، وہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور تمہیں مباشرت دینے، تمہیں جو ہے خوشخبری دینے کے لیے اس رسول کی جو کہ میرے بعد آنے والا ہے، جن کا کہ نام تک بتا دیا کہ ان کا نام احمد ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کئی سو سال پہلے ہی دنیا کو یہ بتلا دیا کہ دیکھو اللہ کے محبوب اس دنیا میں آنے والے ہیں. تو جو بڑا واقعہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کی تیاری پہلے سے ہو جاتی ہے. یہ بات ہمیں دنیا کے احوال سے معلوم ہوتی ہے. رمضان المبارک یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے. تو جس طرح سے بڑے واقعوں کی تیاری پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، تو اسی طریقے سے رمضان المبارک کی بھی تیاری رمضان کے شروع ہونے سے پہلے کرنی ہوتی ہے. رمضان المبارک کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ گویا کہ آپ گاڑی ہائی وے کے اوپر لے جانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میری گاڑی جو ہے وہ فل سپیڈ کے اوپر جائے، جتنی سپیڈ لمٹ الاؤ کرتی ہے میری گاڑی اس کے اوپر جائے. تو ظاہر ہے اتنی سپیڈ لمٹ کے اوپر تو گاڑی پھر ففتھ گیئر میں ہی چل سکتی ہے. لیکن اگر آپ چاہیں کہ میں اپنی کھڑی ہوئی گاڑی کو ایک دم سے ففتھ گیئر میں لے کر کے آ جاؤں تو یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو پہلے فرسٹ گیئر میں گاڑی کو اٹھانا پڑے گا، پھر سیکنڈ گیئر میں آئیں گے، پھر تھرڈ میں، پھر فورتھ میں، اس کے بعد کہیں جا کر کے ففتھ گیئر میں گاڑی فل سپیڈ میں بھگانے کے قابل ہوں گے. تو جس کو بھی رمضان المبارک کے پہلے لمحے سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کرنا ہوتا ہے، نیت کرنی ہوتی ہے، تو وہ پھر رمضان کی جو پہلی رات شروع ہوتی ہے، مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ اس وقت سے پھر تیاری نہیں شروع کرتا. اس دن پھر وہ نیت نہیں کرتا کہ ہاں اب میں رمضان کے تمام فائدوں سے اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنوں گا، بلکہ وہ شعبان کے مہینے سے تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھا کرتے تھے جتنے کہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو یہ تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی سے حضرت غالباً معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے یا حضرت سعد نے سوال کیا کہ اے اللہ، رمضان کے مہینوں کے بعد کون سے مہینے کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں؟ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نقل ہیں کہ شعبان کے روزے جو کہ رمضان کے استقبال میں رکھے جائیں. تو رمضان کے استقبال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے سے تیاری شروع کر دی. اسی وجہ سے امت کے علماء، مشائخ اور ان کے جو شاگرد رہے ہیں، ان کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے کچھ ایسے پروگرام منعقد کیا کرتے ہیں جن کے اندر رمضان کے بارے میں، رمضان کی فضیلتیں، رمضان کی عظمتیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دی جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں حکم فرما دیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یاد دہانی کراتے رہا کرو، اس لیے کہ یاد دہانی کرانا مؤمنین کو فائدہ ہی دیتا ہے. اسی وجہ سے وہی باتیں جو کہ آپ پہلے بھی کئی دفعہ سن چکے ہوں گے، وہی باتیں یاد دہانی کی نیت کے ساتھ سامنے رکھ دینا مقصد ہوتا ہے، تاکہ یہ چیزیں پھر سے ذہن کے اندر ریفریش ہو جائیں، اور ریفریش ہونے کے بعد ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے مکمل طور پر مستعد کر لیں، اپنے آپ کو ففتھ گیئر میں ابھی سے ڈال لیں، تاکہ ایک لمحہ بھی ہم رمضان کا ضائع نہ کریں. لفظ رمضان، یہ عربی کے لفظ رمضن سے نکلا ہے. رمضن کا لغوی معنی، ڈکشنری معنی آتا ہے شدت اور سختی، تیزی اور شدت کے معنی آتے ہیں. جیسے کہ عربی زبان میں ایک فقرہ مشہور ہے کہ صلاۃ الضحیٰ حین ترمض الفصال، بلکہ یہ صلاۃ الضحیٰ کی تعریف میں آتا ہے کہ صلاۃ الضحیٰ، یعنی جس کو ہم چاشت کی نماز بھی اردو زبان میں یا فارسی زبان میں کہتے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے اس کا جس کے اندر کے اونٹنی کے بچے کے پیر بھی گرم ہو جاتے ہیں. یعنی اتنی گرمی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے کہ اونٹنی کا بچہ، اس کے پیر بھی ریت کی گرمی کی وجہ سے گرم ہو جاتے ہیں. تو اس تعریف کے اندر جو لفظ استعمال ہوا وہ بھی رمضن کا ہی سے ہی نکلا ہوا ایک لفظ ہے، حینا ترمغ الفصال، فصال اٹھنی کے بچوں کو کہتے ہیں، اور ترمغو جو ہے وہ رمضان سے ہی مشتق ایک لفظ ہے. مسلم شریف میں ایک حدیث نقل ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا شکونا الی رسول اللہ الصلاۃ فی الرمضان، کہ ہم نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گویا کہ شکایت کے طور پر، شکونا شکایت کے طور پر کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو ظہر کا وقت نماز کا ہے اس میں جو ہے وہ بڑی شدید گرمی ہوتی ہے. اس حدیث کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ہم نے شدت کے وقت میں جو صلاۃ ہوتی ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. گویا جیسے کہ دوست آپس میں یا اصحاب جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یار ابھی بہت گرمی پڑ رہی ہے، بہت شدت کی گرمی پڑ رہی ہے. تو اس طرح سے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا. اس کے اندر بھی انہوں نے لفظ جو ہے وہ فی رمضان، شدت کے وقت کی صلاۃ. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ بھی گویا کہ ایک شدت اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے، ایک سختی لیے ہوئے ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مؤمنین کے اوپر وہ چیزیں بھی حرام کر دیں جو کہ دوسرے اوقات میں ان کے لیے بالکل حلال ہیں. کھانا اور پینا حلال چیزوں کو، یہ بالکل جائز چیز ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں. اور اپنے سپاؤس کے پاس جانا یہ بھی بالکل حلال چیز ہے. لیکن رمضان کے روزوں کے دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں سے ان چیزوں کو بھی روک دیا. تو رمضان کے مہینے میں اس وجہ سے ایک سختی اور شدت پائی جاتی ہے. تو اس میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ انسان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو. تو قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے آیت جس کے اندر کہ رمضان کے روزوں کو فرض کیا، تو وہاں اس بات کو کھول دیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں. خطاب ہی شروع جو ہے وہ محبت کے طریقے سے کیا کہ اے لوگوں جو کہ میرے اوپر ایمان رکھتے ہو، جو کہ مجھے اپنا رب مانتے ہو، جو کہ مجھے اپنا خالق اور مالک مانتے ہو، یعنی کہ ایک پیار کے لہجے میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا. پھر آگے فرمایا کتبا علیکم الصیام، تمہارے اوپر جو ہے وہ روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے. اس بات سے کسی کے ذہن میں بات آ سکتی تھی کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ سختی کیوں فرض کر دی، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں؟ یا کسی اور کے دل میں شیطان یہ بات ڈال سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے ان ریسورسز کو، کھانے پینے کے ریسورسز جو دنیا میں رکھے ہیں، ان کو ہمارے اوپر ایک مہینے کے لیے بند کر دیا. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اپنے ریسورسز کے ڈپلیٹ ہو جانے کا خدشہ تھا؟ جیسے ہوتا ہے نا کہ جب بجٹ کم ہو، ریسورسز کم ہو، تو حکومت جو ہے وہ بجٹ بناتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی ہم نے اس مد میں جو ہے وہ اتنا ہی خرچ کرنا ہے، اتنی ہماری لمٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو پھر یہ ریسورس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ ٹیکسز لگا دیتے ہیں، کمی کر دیتے ہیں، عوام کے اوپر راشن کر دیتے ہیں کہ بھئی تم اتنا اتنا ہی استعمال کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو کسی کے دل میں شیطان یہ بات ڈال سکتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے جو نعمتیں ہیں اس کو، نعوذ باللہ، اللہ کو کمی ہونے کی فکر پڑ گئی، تو اس وجہ سے تمہارے اوپر کھانا پینا بند کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرما دیا کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم، کہ یہ تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہم تمہارے اوپر ناراض نہیں ہیں، تمہارے اوپر کوئی انوکھا ہم نے کوئی عذاب نہیں نازل کر دیا، بلکہ یہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیا گیا تھا. اور اس کے بعد اس کے فائدے بھی بیان کر دیے کہ ہم نے کیوں آخر ایسا کیا، کیا وجہ تھی کہ ہم نے تم سے جو ہے وہ کھانے پینے اور جمع کو روک دیا. لعلکم تتقون، کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے تم سے کچھ چاہیے کہ تم جو ہے وہ میرے خزانوں کے اندر کچھ چیزیں جمع کرا دو، کچھ کمی ہو رہی تھی تم کو جمع کرا دو، مجھے تمہاری کوئی حاجت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ اگر تم روزے رکھو گے تو اس کے اندر تمہارا اپنا فائدہ ہے. لعلکم تتقون، تم خود جو ہے وہ پرہیزگار بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے، اور متقیوں کے لیے جو ہے وہ میں نے اپنی جنت سجا کے رکھی ہے. تو جب تم متقی بنو گے تبھی تم جنت میں آنے کے حقدار ہوگے، تو اس کے اندر تمہارا اپنا فائدہ ہے. لیکن پھر بھی رمضان کے مہینے میں سختی تو ہوتی ہے، تو رب لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ استعمال فرمایا, جس کے کہ مفہوم ہم نے عربی زبان کے تناظر میں سنے, تو دیکھیں سختی بھی جو ہوتی ہے جس کے اندر کے سخت گرمی والی بات آ رہی ہے کہ اس کے اندر گویا کہ سخت گرمی ہے, شدت ہے, تو اس کے بھی جو ہوتے ہیں فائدے ہی ہوتے ہیں. دیکھیں گرمی اگر شدید ہو تو اس سے دو طرح کے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اگر کسی چیز کو بہت زیادہ گرم کریں, زیادہ گرم کریں, تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے اندر جو امپیورٹی کے اجزاء ہوتے ہیں وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں. ایک سرٹن ٹیمپریچر کے اوپر اگر آپ کسی میٹر کو گرم کریں تو اس سے جو ہے امپیورٹیز دور ہو جاتی ہیں. جیسا کہ سونے کو کندن بنانے کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو پگھلایا جاتا ہے, اسی طریقے سے ماڈرن ایگزامپل آپ ایک لے لیں کہ اوون ہوتا ہے چولہا جس کے اندر کے عورتیں گھر میں کھانا پکاتی ہیں, بیکنگ کرتی ہیں, تو ایک خاص قسم کا اوون آتا ہے جس کو کہتے ہیں سیلف کلیننگ اوون. سیلف کلیننگ اوون جو ہوتا ہے اس کے اندر کوئی روبوٹ نہیں بیٹھا ہوتا, کہ وہ اوون کا روبوٹ ہے اور وہ جو ہے وہ جب آپ اس کا بٹن دبائیں گے تو وہ اوون کو جو ہے وہ کلین کر دے گا, ایسا نہیں ہوتا. سیلف کلیننگ اوون کا پروسیجر کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ جب اس کو اس موڈ پہ لگا دیتے ہیں تو اس میں اتنی گرمی, اتنی زیادہ وہ اپنے آپ کو ہیٹ کر لیتا ہے کہ جتنی بھی اس کے اوپر کالک اور گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے وہ اس ہیٹ کی وجہ سے اوون میں سے نکل جاتی ہے. تو سخت گرمی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو امپیورٹی کے اجزاء ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی دور ہو جاتے ہیں. دوسرا سخت گرم کرنے کا, انٹینس ٹیمپریچر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انٹینس ہیٹ کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک میٹل کا پیس ہے, آپ اس کو اس کی جو اس وقت کرنٹ شیپ ہے اس شیپ سے اس کو کسی اور شیپ میں لے کر کے آنا چاہتے ہیں, تو میٹل کو آپ ہاتھ میں پکڑ کر کے موڑ نہیں سکتے, اس کو آپ بینڈ نہیں کر سکتے. میٹل کو بینڈ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو پگھلایا جائے, اور پگھلانے کے لیے اس کو انٹینس ہیٹ کے اندر ڈالنا پڑتا ہے. انٹینس ہیٹ میں ڈالنے کے بعد وہ اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ پھر آپ اس کو کسی نئے شیپ کے اندر آسانی سے مولڈ کر لیتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے انسان بھی جو ہیں وہ اپنی بری عادتوں کے اندر اتنے پختہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ کسی کام کو کرتے ہوئے جب گزرتی ہیں, کسی گناہ کے کام کے اندر گزرتی ہیں, تو پھر وہ ہماری عادت بن جاتی ہے, جس کو کہ اردو زبان میں بھی کہتے ہیں عادت ثانیہ, کہ گویا کہ یہ ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے. اب ان عادتوں کو اپنی پرسنالٹی میں سے نکالنا یہ جو ہے وہ آسان کام نہیں ہوتا, نہ ہم خود ان عادتوں کو اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں, نہ کوئی اور آ کر کے وہ آسانی سے ہمیں چینج کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ رمضان کا مہینہ, شدت اور سختی والا مہینہ ہمیں دے دیا کہ اس مہینے کے اندر ہم جس شدت اور سختی کے تھرو اپنے آپ کو گزارتے ہیں, جس فزیکل شدت اور سختی کے تھرو, یہاں اسپرچل شدت اور سختی کی بات نہیں ہو رہی, فزیکل شدت اور سختی, کھانا پینا, جماع سے اپنے آپ کو روکنا, تو اس کے تھرو جو ہم گزارتے ہیں اپنے آپ کو, تو اس کے نتیجے میں جو ہماری عادتیں گویا کہ میٹل کی طرح سے اسٹرانگ ہو چکی تھیں, ان کے اندر ایک نرمی آ جاتی ہے. ہمارے دل جو کہ پتھر کی طرح سخت ہو چکے تھے کہ ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, جنت اور جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں, لیکن ہماری آنکھوں سے ایک آنسو نہیں بہتا, تو یہ دل کے پتھر ہو جانے کی علامت ہوتی ہے. تو ہمارے دل جو کہ پتھر ہو چکے ہوتے ہیں ہماری گناہوں کی وجہ سے, اس رمضان کی مہینے کے اندر سے جب وہ گزرتے ہیں تو ان کے اندر بھی نرمی آ جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایسے لوگ بھی جو کہ ادروائز اپنی عادتوں کو چھوڑنے کے اوپر بالکل بھی قدرت نہیں رکھتے, بالکل بھی اپنے آپ کو ٹوٹلی ایٹ اے لاس کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم تو بس اپنے آپ کو چینج ہی نہیں کر سکتے, وہ بھی اگر رمضان کی برکتوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیں تو وہ بھی رمضان کے کچھ دنوں کے بعد ان کے اندر بھی نرمی آ جاتی ہے، ان کی بھی جو ہارڈ میٹل ہوتا ہے وہ بھی آسانی سے مولڈ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی کی طرف. تو بری عادتوں کو نکالنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع فراہم کر دیا، رمضان کا مہینہ. کچھ ہمارے دوستوں نے ماڈرن ایگزامپلس کو اور استعمال کیا اور کہا کہ دیکھیں، جیسا کہ ایک کمپیوٹر ہوتا ہے، جب آپ کمپیوٹر کو نیا نیا شو روم سے اٹھا کر کے لاتے ہیں، دکان سے خرید کے لاتے ہیں، تو جب آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ بہت ہی اچھی طرح پرفارم کرتا ہے اور اس کی جو میکسیمم سپیڈ پاسبل ہوتی ہے اس کے اوپر ساری اپلیکیشنز ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم جب آپ اس کو یوز کرتے رہتے ہیں، اس کے اوپر اپلیکیشنز انسٹال کرتے رہتے ہیں، پھر آپ نے اس کمپیوٹر کو انٹرنیٹ کے اوپر کنیکٹ بھی کر دیا، تو جب آپ براؤزر سے کسی سائٹ کے اوپر جاتے ہیں تو عموماً آج کی جو سائٹس ہوتی ہیں وہ کوئی نہ کوئی کوکیز جو ہیں وہ آپ کے پی سی کے اوپر ڈاؤن لوڈ کرتی رہتی ہیں، پھر کچھ وائرسز بھی آ جاتے ہیں جن کو کہ آپ کا اینٹی وائرس سسٹم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا. تو ان سارے فورن ایجنٹس کی آ جانے کی وجہ سے ایپلیکیشنز جو آپ نے گیمز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے کمپیوٹر کے اوپر انسٹال کر دی ہوتی ہیں، تو ان کی وجہ سے آپریٹنگ سسٹم کے اوپر ایک لوڈ بن جاتا ہے، اور یہ جو لوڈ کریٹ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر ہر چیز سلو ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار اب جو ہے نا میرا کمپیوٹر اتنا سلو ہو چکا کہ مجھے اس کو ریسیٹ کرنا پڑے گا، تو آپ پھر شٹ ڈاؤن کا بٹن کلک کرتے ہیں اس کے اوپر اور اس کے اندر ریسٹارٹ کا یا تو آپشن سلیکٹ کرتے ہیں یا پھر اس کو پورا شٹ ڈاؤن کر کے پھر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ بھی گویا کہ ایسے ہی ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو اپنی سپیڈ اللہ تعالی کی طرف بڑھنے والی ہوتی ہے اس کو ہم نے بہت سلو ڈاؤن کر دیا ہوتا ہے. کچھ ہمارے انوائرمنٹ سے وائرسز اور کوکی قسم کے پروگرامز ہمارے دل کے اوپر ایسے آ جاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اوپر سیاہ دھبے پڑتے رہتے ہیں. جیسا کہ ہم حدیث پاک سے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل جو ہے اس کے اوپر ہر گناہ کے نتیجے میں ایک سیاہ دھبا، ایک سیاہ ڈاٹ پڑ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. یعنی اتنے ڈاٹس پڑتے ہیں کمپیوٹر کی زبان میں کہتے ہیں کہ اتنے پکسلز پڑتے ہیں بلیک کلر کے کہ گویا کہ پوری کی پوری جو دل کی سکرین ہوتی ہے وہ پوری کی پوری سیاہ ہو جاتی ہے، پھر جو ہے وہ اللہ تعالی کے نور کو ریفلیکٹ کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرما دیا، اور رمضان کا مہینہ اس مومن کے لیے جو اس رمضان کے مہینے کو صحیح طریقے سے کیپیٹلائز کرنے کی نیت کر لیتا ہے، تو اس کے لیے یہ مہینہ جو ہے وہ ایک ریسیٹ بٹن کی طرح ہے، ایک ریسٹارٹ آپشن کی طرح ہے کہ اپنے تمام کے تمام گناہوں کو اس مہینے کے اندر دھو لو اور لیٹس سٹارٹ ایز اف دس از ڈے ون، اس طریقے سے اپنی زندگی کو دوبارہ سے سٹارٹ کر لو. تو گناہگار بندے کے لیے رمضان کا مہینہ ایک امید کی کرن ہوتی ہے. دیکھیں، جب کوئی انسان نیکیاں نہیں کر پاتا ہے، اس کے دل میں ایک خواہش دبی ہوئی کہیں ہے کہ میں نیکی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں اپنے پروردگار کو راضی کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ اپنی عادتوں سے مجبور ہوتا ہے، وہ اپنے ماحول سے مجبور ہوتا ہے، وہ اپنے روٹین سے جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ بس نیکیاں کر ہی نہیں پاتا، اور پھر گناہ کے ماحول کی وجہ سے وہ عادتاً جو ہے وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے. تو اس کا ایک آٹومیٹک نتیجہ انسان کے دل کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ اس کے اندر نا ایک مایوسی کی سی کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ بد اخلاقی سے پیش نہ آؤں، میں کسی کا دل نہ دکھاؤں. لیکن بچپن سے اس کو عادت ہوتی ہے بری طریقے سے لوگوں سے بات کرنے کی، زور سے جو ہے وہ کلام کرنے کی، ایسی بات کرنے کی بس اگلے بندے کا جو ہے نا دل پسیج کے رہ جائے، دل جو ہے وہ دکھ کر کے رہ جائے. اور ہر مرتبہ یہ بندہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طریقے سے لوگوں کو تکلیف نہ دوں, لیکن وہ ہی آلویز اینڈز اپ ڈوئنگ دی سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین. اور نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے, لیکن اس سے نیکیاں کرنے ہو ہی نہیں پاتی. تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں تو بہت ہی کم ہیں, اور گناہ کے اوپر گناہ جو ہے وہ ان کا انبار لگا ہوا ہے. تو اس پھر سچویشن کو شیطان ایکسپلوئٹ کرتا ہے, اور شیطان جو ہے نا ایسے بندے کو مایوس کرتا ہے, اور اس کا کبھی کبھی ایسا بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. ایک عجیب جو ہے وہ اپنے اندر ایمپٹینس سی فیل کرتا ہے. پھر ایسا شخص جو ہے وہ اپنی اس ایمپٹینس کو, اپنی اس اندرونی جو ایک خلا ہوتا ہے, اس کو پھر مادی طریقوں سے پر کرنے کی کوشش کرتا ہے. کچھ لوگ جو ہے باقاعدہ ڈاکٹر سے یہ سنا کہ وہ جو ہے وہ کچھ کھانا پینا پھر زیادہ کر دیتے ہیں, کہ اوور ایٹنگ جو ہوتی ہے یہ بھی کبھی کبھار جو ہوتی ہے ڈپریشن کا ایک کانسیکوینس ہوتا ہے, کہ ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ بہت حد سے زیادہ کھانا شروع کر دیتا ہے, تو پھر وہ ایک عجیب قسم کا کاؤچ پوٹیٹو قسم کی چیز بن جاتا ہے, پیٹ نکل جاتا ہے. اور جو تو یہ بھی دراصل وہ اپنے ڈپریشن کو جو ہے ختم کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. کبھی جو ہے وہ عورتوں کے اندر دیکھا کہ بس وہ ایک ڈپریشن کے شکار ہیں, وہ اپنے گناہوں کے اوپر قابو نہیں پا رہی ہیں, تو بس وہ شاپنگ کے اوپر بار بار بس ہر وقت جو ہے شاپنگ, ہر وقت جو ہے شاپنگ, بس کسی طرح سے جو ہے دنیا کی مادی لذتیں جو ہے وہ میں حاصل کر لوں گی تو میری ڈپریشن ختم ہو جائے گی. تو وہ اس طرح سے اپنی ڈپریشن کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں, کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے. لیکن انسان کی ڈپریشن جو ہے وہ اس طرح سے کبھی بھی کم نہیں ہو پاتی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہمیں دے دیا, اس کے اندر دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہماری جو تھوڑی سی نیکیاں ہم کر پاتے ہیں نا, انہیں نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا, کہ ہم دو رکعت نفل پڑھتے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب رمضان کے باہر دو رکعت نفل کے برابر ملتا ہے, جو کہ ایون اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ دیکھیں کہ ایون رمضان کے باہر بھی جو ہے ہر نیکی کا ہمیں دراصل دس گنا ثواب تو مل ہی رہا ہوتا ہے. تو اگر ہمیں اس بات کا آج تک علم نہیں تھا اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بس میں نے ایک ہی نیکی کری ہے تو ایک ہی نیکی میرے نامہ اعمال میں لکھی گئی ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہر وقت چاہے کسی وقت بھی آپ نیکی کریں وہ دس گنا نیکی کے برابر اس کا ثواب تو آپ کو ملتا ہے, جبکہ گناہ کرنے کے اوپر دس گنا گناہ کا عذاب نہیں ملتا, دس گنا گناہ نہیں لکھے جاتے بلکہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. یہ اصول ہمیں حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے. لیکن رمضان کے مہینے میں آنے کے بعد تو ایک نفل عبادت کا ثواب فرض عبادت کے برابر مل جاتا ہے. یہ صحیح حدیثوں سے ہمیں معلوم ہے کہ وہی نفل جو ہم رمضان کے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی کا ثواب جو ہے رمضان کے اندر فرض کے برابر مل رہا ہوتا ہے, اور فرض نماز کے پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 گنا فرائض کے برابر بڑھا دیتے ہیں. تو ایک انسان جو کہ نیکیاں نہیں کر پا رہا تھا, جس کی وجہ سے وہ اس ڈپریشن میں مبتلا ہو رہا تھا, رمضان میں اس کے لیے پھر یہ اور زیادہ امید افزا بات ہو جاتی ہے کہ تھوڑی سی نیکیاں بھی تم کر لو تو تمہیں اس کا ثواب جو ہے وہ 70 ٹائم زیادہ ملے گا. تو اس سے جو ہے وہ انسان کی مایوسی کم ہو جاتی ہے, ختم بھی ہو جاتی ہے, کم بھی ہو جاتی ہے. انسان کا جتنا انسان کوشش کرے اتنا زیادہ, مطلب اس کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہے, جتنا جو ہے وہ تیز اپنے گھوڑے دوڑا سکیں ہم اس مہینے کے اندر دوڑا لیں. روزے کا اجر, سبحان اللہ, حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو بھی نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا اجر جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے, حتیٰ کہ کچھ اعمال کا اجر 70 گنا کے برابر بھی لکھ دیا جاتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ایک ایسی ایکسیپشن ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. تو محدثین نے, فقہاء نے اس کی ایکسپلینیشن اس طرح سے لکھی کہ جو بھی نیکیاں انسان کرتا ہے تو فرشتے جو ہیں ان نیکیوں کو اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتے ہیں اور ان کا اجر بھی درج کر دیا جاتا ہے کہ اس نیکی کے اوپر اس کو اتنا اجر مل جائے گا. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے اس کے بارے میں فرشتے صرف اتنا لکھتے ہیں کہ اس بندے نے روزہ رکھا بس. اب کتنا اجر ملے گا اس کو یہ نہیں لکھتے, یہ فرشتوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا. تو حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اب اس کو مشائخ نے مثالوں سے کھولا کہ دیکھیں کوئی فقیر جو ہے وہ آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو اتنا ہی دیں گے جتنے کی آپ کے پاس کیپیسٹی ہے, جتنی آپ کی بساط ہے. ایک عام آدمی کے پاس آ کر کے فقیر مانگے تو آج کے حساب سے وہ جو ہے اس کو 50 روپے دے دے گا. ایک امیر آدمی کے پاس جا کر کے وہی فقیر مانگے تو امیر آدمی اس کو 500 روپے دے دے گا, کبھی 1000 روپے دے دے گا. کسی بڑے انڈسٹریلسٹ کے پاس جائے یا ملک کے وزیر کے پاس جائے اور وہ فقیر اسے مانگے تو وہ اس کو شاید 1,00,000 روپے دے دے. اور سعودی عرب کے بادشاہ کے پاس جا کر کے کوئی فقیر مانگے تو سعودی عرب کا بادشاہ جو ہے وہ 100 ریال, 1,000 ریال, 1,00,000 ریال تک کی بھی بات نہیں کرتا, وہ تو ملینز آف ریالز کی بات کرتا ہے کہ بھئی اس کو جو ہے وہ ملین ریالز کا یا اتنے ملین ریالز کا چیک لکھ کر کے دے دیا. تو جتنا بڑا دینے والا ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے دیتا ہے. تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے روزے کا اجر اپنے لیے اپنی طرف مخصوص کر دیا, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہیں, تمام کائنات کے خزانے, لہو مقالید السماوات والارض, تمام آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی عمل کا اجر اپنے پاس مخصوص کر کے رکھ لیں تو پھر ذرا ہم تصور کریں, بلکہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ روزے کا جو ہے وہ اجر کتنا ہوگا. پھر اس سے بھی ایک درجہ آگے بڑھ کر کے محدثین نے یہاں تک کہا کہ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ تو یہی ہیں, یعنی حمزہ الف جیم زا یا اجزی بہی, لیکن کچھ احادیث میں اس کے جو اعراب ہیں وہ تھوڑے سے مختلف آئے ہیں. تو اجزی بہی کی بجائے کہیں پر اجزا بہی بھی ہے, انا اجزا بہی. اب اس کا اگر آپ ترجمہ کریں تو یہ بنے گا کہ روزہ جو ہے وہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. اور یہ ایک عاشق کے لیے اس سے زیادہ بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ معشوق اللہ تعالی کی ذات وہ یہ فرما دے کہ تم اگر میرے لیے روزہ رکھو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں اپنی محبت عطا کر دوں گا, میں تمہیں اپنا لقاء عطا کر دوں گا, میں قیامت کے دن اپنا دیدار تمہیں عطا کر دوں گا, میں ہی اس کی جزا ہوں. یعنی کہ جو بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے میں اسے مل جاتا ہوں. تو اللہ تعالی سے محبت کرنے والے مومنین الذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جن کی تعریف اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود بیان فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا, ایمان والے تو وہ ہیں, اشد حبا للہ, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں یہ شدت اختیار کرتے ہیں, شدید ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں, انٹینس محبت ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا وعدہ کر دیا, کتنا اس سے بڑھ کر کے اور مومن کیا چاہ سکتا ہے, اور کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ مل جائے, میرا محبوب مجھے مل جائے, اس سے زیادہ اور پھر میرے لیے خوشخبری کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو روزہ جو ہے وہ ایک بہت ہی یونیک عبادت, بہت ہی اسپیشل عبادت ہے. اس کا ثبوت اگر ہم نقلی دلیل کے ساتھ دیکھیں قرآن پاک جو شریعت ہے اس کے اندر دو طرح کی دلیلیں ہوتی ہیں. یہ بھی ایک تھوڑی سی علمی بات سمجھ لیتے ہیں آج کہ شریعت کے اندر دو طرح کی چیزوں کو آپ بطور پروف استعمال کرتے ہیں, بطور دلیل استعمال کرتے ہیں. ایک دلیل ہوتی ہے جس کو کہ نقلی دلیل کہتے ہیں. اب یہاں پہ لفظ نقلی جو ہے یہ اردو والا نقلی نہیں ہے کہ فیک دلیل, جھوٹی دلیل, بلکہ یہ عربی والا نقلی ہے جس کا کہ مطلب ہے کہ نقل کی ہوئی دلیل, یعنی کہ آپ نے کسی وحی کے سورس سے اس کو نقل کیا ہے. وحی کے دو سورسز ہیں ہمارے پاس, ایک ہے قرآن جو کہ وحی متلو کہلاتا ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے, اور ایک ہے وحی غیر متلو جس کو کہ حدیث پاک بھی ہم سمجھتے ہیں جانتے ہیں, جس کی کہ تلاوت نہیں کی جاتی. وحی یہ دونوں ہیں, قرآن بھی وحی ہے, حدیث بھی وحی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے نفس کی بیسس پہ کوئی باتیں نہیں کہا کرتے تھے. قرآن پاک سے اس بات کی ہمیں دلیلیں ملتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں منقول ہیں وہ بھی وحی کی قسم ہے لیکن ہم ان کی تلاوت نہیں کرتے. تو ایک طرح کی دلیل ہمارے دین میں ہوتی ہے جس کو کہ نقلی دلیل کہتے ہیں, اور دوسری طرح کی دلیل یعنی دوسری چیز جس کو کہ ہم بطور دلیل استعمال کر سکتے ہیں دین میں اس کو کہتے ہیں عقلی دلیل, انٹلیکچوئل پروف, یعنی جو بات عقل کو بھی سمجھ میں آئے. لیکن عقلی اور نقلی دلیل کے اندر تھوڑا سا فرق ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو نقلی دلیل ہوتی ہے وہ تو مطلق دلیل ہوتی ہے, یعنی جو چیز جو ہے وہ وحی کے اندر آ گئی, قرآن میں آ گئی, حدیث میں آ گئی, وہ ایز اٹ از جو ہے وہ دلیل کے طور پہ استعمال کی جائے گی کہ ہاں بھائی ہمارے دین میں ایسا ہے. اب اس میں تفصیل ہے وہ اس کا اتنا زیادہ وقت نہیں ہے, لیکن وہی جو ہے وہ نقلی دلیل ہے تو وہ جو ہے وہ ایز اٹ از ہم دلیل کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن وہ کسی کی تابع نہیں ہے کہ بھئی قرآن جو ہے وہ ہماری عقل کے تابع ہوگا تب ہم اس کو مانیں گے. حدیث کی یہ بات جو ہے وہ آج کے دور کے حالات کے تابع ہوگی تب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے, ورنہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. گویا کہ ہم نے حدیث پاک کو جو ہے وہ حالات کے تابع بنا دیا. ایسا نقلی دلیل کے اندر نہیں ہوتا, لیکن عقلی دلیل کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات آپ کے عقل میں آ رہی ہے لیکن اس کو اسی وقت ایکسپٹ کیا جائے گا جب وہ نقلی دلیل سے ٹکراتی نہ ہو, جب وہ کسی نقلی دلیل کو توڑتی نہ ہو, تب جو ہے وہ عقل کی بات کو تسلیم کیا جائے گا, ورنہ عقل کی بات کو رد کر دیا جائے گا. اس لیے کہ عقل جو ہے وہ ریلیٹو ہوتی ہے, کسی کی عقل جو ہے وہ کسی طرح سے کام کرتی ہے, کسی کی عقل کسی طرح سے کام کرتی ہے. عقل جو ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے حالات اور واقعات کے اوپر, عقل ڈیپینڈ کرتی ہے انسان کے بیک گراؤنڈ کے اوپر, اور عقل ڈیپینڈ کرتی ہے انسان کی نالج کے اوپر. تو عقل جو ہے اس کو مطلق دلیل کے طور پہ دین میں استعمال نہیں کیا جاتا. ہاں اگر عقل میں کوئی بات آتی ہے جو کہ قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے اس سے ٹکراتی نہیں ہے, ٹھیک ہے قرآن اور حدیث میں وہ بات موجود نہیں ہے, لیکن جو اصول قرآن اور حدیث کے اندر آ گئے ان اصولوں میں کسی اصول کو جو ہے وہ توڑتی نہیں ہے, تو ایسی عقلی دلیل کو ہم دین میں تسلیم کرتے ہیں. تو یہ جو دو دلیلیں ہیں یہ ہمارے دین میں موجود ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ روزہ جو ہے وہ بہت ہی یونیک عبادت ہے, تو اس کے لیے جو نقلی دلیل ہے وہ حدیث پاک میں آئی کہ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ سے نفع حاصل کرنے والا بن جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ علیک بالصومی, کہ تم روزہ جو ہے وہ رکھا کرو, تمہارے اوپر روزہ ہے. علیک بالصومی فإنه لا مثل له, تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی مثل نہیں, جس کی کوئی اس کے برابر کوئی اور چیز نہیں. لا مثل له یعنی اس جیسی کوئی اور عبادت نہیں, جس کو کہ ہم انگریزی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ ایک یونیک عبادت ہوتی ہے. اب روزے کے اندر یونیکنیس کیا کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ فإنه لی, کہ یہ میرے لیے ہوتا ہے, کسی اور عبادت کے لیے نہیں کہا کہ یہ میرے لیے ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ ہم دوسری جو عبادت کے عمل کرتے ہیں جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, تو اس کا علم جو ہے وہ کسی نہ کسی کو ہو ہی جاتا ہے. مخلوق میں سے کسی نہ کسی کو ہمارے اس عبادت کے عمل کے اوپر علم ہو جاتا ہے, لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ کیا ہم واقعی روزے سے ہیں یا بس ہم نے سحری کے وقت میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے سحری کر لی تھی اور افطاری کے وقت میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھجورے اور چنے پکوڑیاں کھا لی تھی, بیچ میں کیا ہوا وہ ہم جانتے ہیں یا ہمارا پروردگار جانتا ہے. تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ فقط سحری اور افطاری کر لینے سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان کا واقعی روزہ بھی تھا, اس کا پتہ صرف بندے کو ہو سکتا ہے اور بندے کے پروردگار کو ہو سکتا ہے کہ بھائی چوری چھپے جو ہے وہ منہ میں کچھ ڈال لیا. کھانا پکاتے ہوئے عورتیں کچھ بھی ڈال سکتی ہیں, ان کو کون دیکھنے والا ہے. پھر مرد جو ہے وہ اگرچہ کہ عموماً کھانا نہیں بناتے لیکن وضو کرتے ہیں, تو وضو کے دوران جو ہے وہ اس حد تک وہ پوشیدہ بات ہوتی ہے کہ کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی لیا, اب کتنا کلی کا پانی جو ہے وہ منہ سے اندر اتار لیا اور کتنا باہر نکال دیا, یہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ اس کے اندر ریا نہیں ہے کہ واقعی انسان جو ہے وہ روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں. تو اسی وجوہات سے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کا اجر جو ہے وہ اپنے لیے مخصوص کر لیا, اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے. اچھا, رمضان المبارک کا مہینہ, اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اوپر بیٹھ جائے. دیکھیں, کسی بات کی اگر عظمت دل پہ ایک دفعہ بیٹھ جائے نا, تو پھر انسان ہوشیار ہو جاتا ہے. اگر عظمت انسان کے دل میں اتنی اچھی طرح سے نہ بیٹھ سکے, یا انسان جو ہے وہ اس کی طرف توجہ نہ کرے, تو پھر دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں. رمضان کے روزے رکھنا تو انسان ایسے بھی کر سکتا ہے کہ بس ایک روایتی طور پر جو ہے وہ سحری کر لی اور پھر بھوکا پیاسا بھی رہ گیا اور شام کو جو ہے وہ افطار بھی کر لیا. لیکن رمضان سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانا وہ اسی وقت انسان کر پاتا ہے جبکہ صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی عظمت اس کے دل میں بیٹھی ہو. تو اس وجہ سے علماء جو ہیں وہ کچھ اور بھی تفصیلات رمضان کی کھولتے ہیں. تاریخ کے اوپر اگر نظر ڈالیں, تو رمضان المبارک کے اندر کچھ بہت ہی انکریڈبل قسم کے, بہت ہی عظیم و شان واقعات رونما ہوئے. سب سے پہلی بات کہ الذی انزل فیہ القرآن, کہ اللہ تعالی کی آخری کتاب البرہان, یہ جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالی نے نازل فرمایا. رمضان المبارک کے اندر جو ریولیشن ہے, وحی کا نزول جو ہے وہ دو طریقے کے اوپر ہوا. ایک تو اللہ تعالی نے رمضان المبارک کے اندر ایک رات رکھی جس کے اندر کے قرآن پاک اللہ تعالی کے عرش سے اتار کر کے آسمان دنیا تک پہنچایا گیا, اور یہ جو نزول ہوا قرآن پاک کا یہ ایک ہی دفعہ میں ہوا. اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں انزل ینزل انزالن. اس کے لیے لفظ نازل, اس کے لیے لفظ استعمال ہوا انزل فیہ القرآن. انزل ینزل انزالن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ انزال جو کہ دفعتن ہو جائے, ایک ہی دفعہ کے اندر ہو جائے پورا کا پورا. اور دوسری جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا وہ بھی رمضان کے اندر ہی شروع ہوا, کہ نبی پاک کے آسمان دنیا سے تھوڑی تھوڑی کوانٹیٹی کے اندر قرآن پاک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر نازل کیا گیا. اس کے لیے لفظ آتا ہے نزل ینزل تنزیلا. تو تنزیل جو ہے وہ بھی رمضان مبارک کے اندر ہی شروع ہوئی. تو ایک سب سے بڑا واقعہ جو اس مہینے کے اندر رونما ہوا وہ یہ کہ قرآن پاک نازل ہوا. اب اس موقع کے اوپر ایک واقعہ جو کسی شیخ نے نقل کیا وہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی جو ہے وہ کہیں تقریر کر رہا تھا, مختلف ریلیجن کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو اس نے ایک نقطہ اٹھایا, قرآن سے اس نے ایک دلیل پکڑی. دیکھیں اس نے کیسی دلیل پکڑی, یہودی بھی پکڑتے ہیں, عیسائی بھی پکڑتے ہیں, دوسرے نان مسلم بھی پکڑتے ہیں, لیکن اس دلیل کی حقیقت بھی سنیے گا. اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے قرآن کے اندر ایک آیت آتی ہے کہ انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون, کہ یہ ذکر جو ہے یہ نصیحت نامہ. یہاں پہ اس آیت کے اندر جو لفظ ذکر آیا ہے وہ نصیحت نامے کے معنی میں آیا ہے. یہاں پہ یاد الہی کے معنوں میں یہ لفظ ذکر نہیں آیا. یہ مختلف جگہوں پر لفظ ذکر استعمال ہوا ہے, اور مختلف جگہوں کے اوپر ذکر کے معنی مختلف آئے ہیں. جیسے کہ آپ نے شروع میں بھی آیت سنی تھی وذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین, کہ یاد دہانی کراؤ, تو یاد دہانی کے معنی میں اس آیت کے اندر لفظ ذکر آیا. تو یہ جو آیت ہے اس کے اندر تم بھی کہتے ہو ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی نصیحت نامہ لکھا ہوا ہے, انا نحنو نزلنا ذکرا, کہ بے شک ہم نے ہی جو ہے وہ یہ نصیحت نامہ نازل کیا, و انا لہ لحافظون, اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. تو دیکھو اس آیت کے اندر تم بھی مانتے ہو کہ نصیحت نامے کا لفظ استعمال ہوا اور یہاں قرآن کہیں نہیں لکھا ہوا. تو نصیحت نامہ تو اللہ تعالیٰ نے توریت بھی نازل کری تھی, تم بھی مانتے ہو یعنی مسلمان, اور نصیحت نامہ تو اللہ تعالیٰ نے انجیل بھی نازل کری تھی, تم بھی مانتے ہو. دیکھیں دلیل اس طرح سے پکڑی جاتی ہے. یہ بھی فقہ کا طریقہ ہے کہ جب فقہا آپس میں کسی بات کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں, ایک علمی بحث ہوتی ہے کہ فلانی چیز کیسے ہونی چاہیے کیسے نہیں ہونی چاہیے, تو دلیل کے طور پر وہ جو چیزیں لے کے آتے ہیں نا, وہ چیزیں لے کے آتے ہیں جو کہ دونوں کے درمیان متفقن بھی ہوتی ہیں, کہ اس پہ ہم بھی مانتے ہیں اس پہ تم بھی جو ہے وہ اقرار کرتے ہو. تو دیکھو جب تم بھی اس بات کو مانتے ہو تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے. تو اس طریقے سے دلیل پکڑی جاتی ہے. تو اس یہودی نے بھی اسی طریقے سے دلیل پکڑی کہ تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں کہ تورات انجیل سب جو ہے وہ نصیحت نامے ہیں, قرآن بھی نصیحت نامہ ہے. تو تم خامخواہ یہ کہتے پھرتے ہو کہ جی انجیل جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اور تورات جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے, صرف ہمارا قرآن محفوظ ہے, اس آیت میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا. تو الحمدللہ سامنے ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے, اور عالم بھی جو ہے وہ الحمدللہ اچھے عالم بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے جو ہے نا اس کو وہیں پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب آپ نے یہ دلیل پیش کری ہے تو اس کی ذرا حقیقت بھی سنتے جائیں. اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا لفظ استعمال کیا وہ ہے انا نحنو نزلنا الذکر نزل ينزل نزل ينزل جو ہے وہ جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا تھا نزل ينزل تنزیلا اس کا مصدر بنتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی مقدار میں اتارنا. تو تھوڑی تھوڑی مقدار میں جو نصیحت نامہ اتارا گیا ہے وہ آپ بھی اس بات پہ اگری کرتے ہیں اور ہم بھی اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ وہ تورات اور انجیل نہیں ہے. تورات اور انجیل جو ہیں وہ دفتن ایک ہی فل فلیج ایک ہی فارم میں اتار دی گئی تھی. تو اس بات سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس آیت کے اندر صرف قرآن کا ذکر ہے, اس کے اندر توریت اور انجیل کا ذکر نہیں ہے. تو پھر وہ اپنا سا منہ لے کر کے رہ گیا. تو یہ فرق ہوتا ہے نزل ينزل تنزیلن میں اور انزل ينزل انزالن کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قرآن پاک کو نازل فرمایا. دوسرا جو ایک بہت ہی بڑا واقعہ اس مہینے کے اندر ہوا جو کہ قرآن کے نازل ہونے کے ہی نتیجے میں ہوا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا منصب عطا ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ شروع ہوئی اور اسلام کی پیدائش ہوئی. دنیا کا آخری مذہب تا قیامت قائم رہنے والا مذہب اسلام دین اسلام جو ہے وہ دنیا کے اندر شروع ہو گیا. یہ بھی رمضان المبارک کے اندر ہی ہوا. اس کے بعد جب دین آگے بڑھا تو ایک اور بہت بڑا واقعہ جو ہماری تاریخ میں آتا ہے وہ جنگ بدر کا واقعہ. وہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک میں ہی پیش آیا. تو اتنا بڑا واقعہ جس کے اندر کے اللہ تعالیٰ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرقان کے نام سے یاد کیا, جس سے کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز ہو گئی, یہ واقعہ بھی رمضان المبارک کے اندر ہی پیش آیا. اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو جزیرت العرب کے اندر اسٹیبلش کر دیا فتح مکہ کی شکل میں, فتح مکہ کے بعد, تو وہ واقعہ بھی رمضان المبارک کے اندر ہی پیش آیا. تو یہ تو ہمیں تاریخ سے باتیں پتہ لگتی ہیں کہ رمضان المبارک کی کیا عظمت ہے کہ اتنے بڑے بڑے واقعات جو ہے وہ ہمیں رمضان المبارک میں ہی نظر آتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم ایک حدیث پاک لے کر کے چلتے ہیں, اور اس حدیث پاک سے ہمیں کچھ اور عجیب و غریب قسم کی باتیں پتہ لگتی ہیں کہ جس کو کہ ہمارے ایک دوست عالم ہیں ماشاءاللہ, وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں انگریزی زبان میں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ری الائنز دا ہول یونیورس اراؤنڈ رمضان, کہ پوری کی پوری یونیورس جو ہوتی ہے وہ ایک عجیب طریقے سے حرکت میں آ جاتی ہے. عجیب طریقے کے جو کائنات کے اندر واقعات رونما شروع ہو جاتے ہیں وہ رمضان کے کانٹیکس میں ہونے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں اس کو تھوڑا اس طرح سے سمجھیں کہ ہم اور آپ جو ہیں وہ جب کوئی بڑا واقعہ پلان کرتے ہیں تو ہم جو ہیں وہ پلاننگ کر لیتے ہیں, لیکن ہم انتظار کرتے ہیں کہ بھئی جب فلانی چیز ہوگی تب ہم یہ عمل کریں گے. تو ہم جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ بھئی اگر چاند نکلا تو پھر ہم جا کر کے جو ہے وہ اس طرح کی خریداری کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے, یا یہ جو ہے کوئی اور جو ہے جب ڈیٹ آئے گی تب ہم جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ عجیب و غریب قسم کے واقعات جو ہیں وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پلان کر لی ہیں، پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورج اور چاند کو اس طریقے سے ری الائن کرتے ہیں کہ چاند نکلتا ہے اور پھر سارے لوگ جو ہیں وہ رمضان کی روٹین کے اندر شروع ہو جاتے ہیں. چاند بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے کے اندر ہے، سورج بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے کے اندر ہے. تو رؤیت ہلال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ عجیب سٹیج بنا کر کے پھر جو ہے وہ سورج اور چاند کو اس طرح سے چلاتے ہیں کہ بس یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے. اسی کو وہ کہتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ری الائنز دا ہول یونیورس اراؤنڈ رمضان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جس کا کہ اردو میں اس طرح سے مفہوم بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے متعلق میری امت کو پانچ چیزیں ایسی عطا ہوئیں جو کہ اس سے پہلی امتوں کو عطا نہیں ہوئی تھی. بطور خاص پانچ چیزیں میری امت کو عطا ہوئیں. پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو، بری سمیل، وہ اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے. روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو جو ہے وہ اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی. اچھی خوشبو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا کی چند چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ محبوب ہے. ایک ان میں سے نماز تھی، ایک نیک بیوی فرمائی، اور ایک جو ہے وہ خوشبو. تو خوشبو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. اس بات پر دلیل کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی جو ہے وہ خوشبو پسند ہے، اچھی مہک پسند ہے. جنت کو بھی خوشبوؤں سے سجایا جاتا ہے، یہ ہمیں کئی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو خوشبو پسند ہے، اللہ کے محبوب کو بھی خوشبو پسند ہے. اب روزے دار کے منہ سے آنے والی مہک، جو کہ وہ سارا دن جو بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے پیٹ میں سے نکلتی ہے اور اس کی سانس کے ذریعے سے باہر آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا کیوں کر اتنی محبوب ہوئی کہ وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اطیبو الاللہ، حدیث کے الفاظ ہیں اطیبو الاللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ پسندیدہ ہے. تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھنے ہیں کہ دیکھیں، ایک انسان ہوتا ہے، اس سے محبت کرنے والے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے اس کی بیوی جو اس سے محبت کرتی ہے، لیکن بیوی کی جو محبت ہوتی ہے وہ کافی کنڈیشنل قسم کی محبت ہوتی ہے. اس کا شوہر جو ہے وہ اگر ایک سرٹن طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کی بیوی اس کے ان اطوار کو، اس کے عادات کو پسند کرتی ہے. لیکن اگر وہ اس طریقے سے جو کہ بیوی کا سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق وہ عمل نہ کرے تو بیوی جو ہے وہ فوراً اس کو وہیں روک دیتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کس قسم کی بات تم نے کر دی. لیکن ایک اور ہوتی ہے انسان سے محبت کرنے والی، وہ ہوتی ہے اس کی ماں. ماں کی محبت جو ہوتی ہے وہ ایک عجیب محبت ہے، اتنی عجیب محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ماں کی محبت کو بطور مثال استعمال فرمایا. تو ماں کی محبت کی ایک عجیب کیریکٹرسٹک یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے، بچہ جو ہے، وہ کوئی الٹا کام بھی کرتا ہے نا تو ماں اس کے اوپر بھی خوش ہوتی ہے. وہ اپنے بچے کی جو ہے وہ برائی کسی کے منہ سے پسند نہیں کر سکتی. جو برائی کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کی دشمن ہو جاتی ہے، وہ اس کے خلاف ہو جاتی ہے. تو ماں کی محبت ایک عجیب محبت ہوتی ہے، وہ بچے کی برائیوں کو بھی جو ہے وہ اچھی نگاہ سے دیکھتی ہے. اب اس حدیث پاک کے الفاظ پہ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کہ خوشبو کو پسند کرنے والے ہیں، وہ اپنے بندے کے منہ سے آنے والی بدبو کو بھی جو ہے وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند کرتے ہیں. تو ذرا تصور کریں کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، کہ روزہ رکھنے والا اس کی برائی بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اچھائی نظر آتی. مادی دنیا کی چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں پہ صرف نظر کر دیتے ہیں کہ تمہاری بدبو بھی جو ہے وہ میرے لیے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ روزے دار کے لیے دریا کی یا سمندر کی مچھلیاں بھی جو ہے وہ دعائیں مغفرت کرتی ہیں. اور وہ اس وقت تک کرتی رہتی ہیں جب تک کہ افطار کا وقت نہیں ہو جاتا. جب روزہ دار افطار کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ ایک ٹائم لمٹ بتائی کہ اس وقت تک جو ہے وہ مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی رہتی ہیں جبکہ بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے. اب ذرا ہم غور کریں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے اوپر خود استغفار کریں, ہم خود جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں, گڑگڑائیں, توبہ طائب ہوں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, دعائیں مانگیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہماری مغفرت فرما دے. اور ایک بات ہوتی ہے کہ کوئی اور ہمارے لیے دعا مانگے. اور حدیث پاک میں تو یہ بھی آتا ہے کہ پانچ قسم کی جو دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. مثال کے طور پر کہ حاجی کی دعا جب وہ حج سے واپس آ جائے, اور مصیبت زدہ کی دعا جبکہ وہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اور اس طرح کی چیزیں آئیں. اور پانچویں دعا اللہ تعالیٰ نے فرمائی حدیث پاک میں آئی کہ ایک مومن بندہ جب اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی رد نہیں کرتے. اور پھر بلکہ اس کے اوپر اور زیادہ فرما دیا کہ سب سے ان پانچوں میں سب سے زیادہ مقبول دعا مومن بندے کی دعا اپنے بھائی کے لیے ہوتی ہے. تو ایک ہوتی ہے کہ ہم اپنے لیے خود استغفار کریں, ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی دوسرے مومنین ہمارے لیے استغفار کریں, اور اس سے زیادہ بڑھ کر کے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو دوسری مخلوق ہے وہ ہمارے لیے استغفار کرنا شروع ہو جائے. تو اس حدیث پاک میں جو آیا کہ سمندر کی مچھلیاں جو ہیں جو ہمارے لیے استغفار کرتی ہیں, تو ذرا تصور کریں کہ سمندر میں کتنی مچھلیاں ہوتی ہوں گی, کتنی لاکھوں کروڑوں, ہم ان کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے, کتنی اربوں کھربوں مچھلیاں ہوں گی سمندر کے اندر. اچھا محدثین علماء جو ہیں وہ چیزوں کو کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم جو ہے وہ چیزوں کو بس ایسے ہی پڑھ کر کے گزر جاتے ہیں, ان کے اوپر سے ہم ان کی گہرائی میں نہیں جاتے. اس لیے کہ ہماری پرائیورٹیز جو ہوتی ہیں وہ ڈفرنٹ ہوتی ہیں. ہمیں کمانا ہوتا ہے, ہم نے کھانا ہوتا ہے, گھر والوں کو کھلانا ہوتا ہے, ہم نے جو ہے وہ اور 10 قسم کے کام کرنے ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. لیکن جو فقہا اور علماء جو ہوتے ہیں ان کا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کام لگایا ہوا ہے کہ وہ آیتوں کے اوپر, حدیثوں کے اوپر ڈیرے ڈال لیں اور ان کی گہرائی میں چلے جائیں, ان کی گہرائیوں میں سے موتیاں نکال نکال کر کے پھر عوام کے سامنے پیش کریں, تاکہ عوام جن کے پاس کے اتنی عقل نہیں تھی, اتنا علم نہیں تھا, اتنا سمجھ نہیں تھی, تو وہ ان باتوں کو پھر سن لیں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی ان کو توفیق ہو جائے. عوام نے عمل کرنا ہوتا ہے اور علماء نے جو ہے وہ گہرائیوں میں جانا ہوتا ہے. تو علماء نے اس بات کی گہرائی میں گئے اور فرمایا کہ دیکھیں مچھلیوں کا استغفار کیوں یہاں پہ خصوصاً نقل کیا گیا. تو اس میں جو محدثین ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو مچھلیوں کا استغفار ہے نا, یہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ بس جو دریا کی مچھلیاں ہیں وہی استغفار کریں گی, بلکہ اس میں دراصل یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ دیکھیں دوسرے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ تو ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہے. تو بھائی اگر یہ کہہ دیتے کہ جنگل کے جانور استغفار کرتے ہیں یا جو سڑک کے اوپر جو دوسرے حشرات جو دوسرے جانور آپ کو نظر آتے ہیں وہ استغفار کرتے ہیں, تو گویا کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ گویا کہ ایک لمٹ بنا دیتے کہ بس یہی جانور جو ہے استغفار کرتے ہیں. سمندر کی مچھلیوں کا ذکر کرنے کا اصل میں مقصد یہ تھا کہ اگر سمندر کی مچھلیاں تک استغفار کرتی ہیں تو جان لو کہ جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی وہ سب کی سب روزہ دار کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہے. یہ تو ایکسٹریم لمٹ بتا دی کہ اس کے اندر جو ہے وہ جتنی مخلوق آتی ہے وہ سب کو تم شامل سمجھو. تو اس طرح سے جو ہے وہ حکمت علماء نکالتے ہیں. اور پھر ایک اور بات اس کی تفصیل میں یہ بیان فرمائے کہ بھائی دوسری مخلوق جو ہے وہ روزے دار کے لیے کیوں استغفار کرتی ہے, اس کو کیا پڑی ہے کہ بھی روزے دار کے لیے استغفار کریں. تو اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ دیکھیں جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے, جب کوئی قوم جو ہے وہ نیکی کے کام کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے, جیسا کہ پہلے بھی ہم نے سنا کہ جب اللہ کا ذکر کسی مجلس میں ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس مجلس کے اوپر نازل ہوتے ہیں. حدیث پاک کئی آئی ہیں, صحیحین کے اندر آئی ہیں. تو اسی طریقے سے جب نیکی کے اعمال کسی معاشرے کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں تو اس معاشرے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو وہ جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اس سے صرف انسان فائدہ نہیں اٹھاتے, بلکہ جو اس علاقے میں رہنے والے دیگر مخلوق ہوتی ہے, جو دیگر جانور ہوتے ہیں, مچھلیاں ہوتی ہیں, وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. لیکن اس کے برعکس جب کوئی قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ ان کے پھر واپس آنے کا کوئی آسرا نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اس قوم کے اوپر. اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پھر اس کا شکار جو ہے وہ صرف انسان نہیں ہوتے بلکہ جو دیگر مخلوقات وہاں پہ موجود ہوتی ہیں وہ بھی اس عذاب کا لقمہ بن جاتی ہیں. تو اس وجہ سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں, روزے دار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے پھر جو سمندر کی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی استغفار کرتی ہیں کہ اللہ ان کی جو غلطیاں تھیں, جو صحف تھی, جو ان سے کمی کوتاہیاں ہو گئی, اللہ ان کو بخش دے, اللہ ان کو بخش دے, اللہ ان کو بخش دے. تو یہ ایک اسی کو جیسے کہ مثال کے طور پر انہوں نے استعمال کیا تھا کہ یونیورس جو ہوتی ہے نا وہ گویا کہ حرکت میں آ جاتی ہے. رمضان کے مہینے کے بعد یہ مخلوق جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں. علم حاصل کرنے والے کے لیے البتہ حدیث پاک میں آیا کہ جب کوئی طالب علم علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے بھی مخلوق اسی طریقے سے دعائیں کرتی ہے. لیکن ان جنرل جو ہے وہ اپنے کام سے کام رکھتی ہیں, لیکن رمضان کے مہینے میں روزہ داروں کے لیے پھر دوسری مخلوق بھی دعا کرنا شروع ہو جاتی ہے. تو گویا کہ دا ہول یونیورس از بینگ ری الائنڈ فار رمضان. پھر تیسری چیز اس حدیث میں آئی کہ اللہ تعالی کی جنت جو ہے وہ ہر روز سجائی جاتی ہے. اللہ تعالی کی جنت مومنین کے لیے, روزہ داروں کے لیے ہر روز سجائی جاتی ہے. اور اللہ تعالی پھر فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر کے تیری طرف آ جائیں. اب اللہ تعالی کی بنائی ہوئی جنت, جنت کا یہ حال ہے کہ ہماری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا, ہماری زبانوں نے جو کچھ چکھا, حتیٰ کہ ہمارے ذہنوں نے جو کچھ تصور کیا, جنت جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. جنت کی نعمتوں کی کچھ مثالیں تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی, لیکن ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے. تو جنت تو آلریڈی ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ وہ نعمتیں ہوں گی جو کہ ہم نے کبھی دیکھی نہیں, جن کے بارے میں کبھی سوچا نہیں. لیکن اس جنت کو بھی رمضان کے ہر روز میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر سے سجاتے ہیں, یعنی جتنا وہ آلریڈی سجی ہوئی تھی اس سے ایک سٹیپ زیادہ سجاتے ہیں, پھر اگلے دن جو ہے وہ اس سے زیادہ سجاتے ہیں, پھر اگلے دن جو ہے وہ اس سے زیادہ سجاتے ہیں. تو کیا اس کا پھر کیا مطلب اس کا مقام ہوگا, کیا اس کا حال ہوگا؟ تو یہ جو مقام بھی اللہ تعالی نے عطا کیا, یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص طور پہ عطا کیا گیا. جب ہم کبھی اپنے گھر میں کوئی بڑا ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے تو اپنے گھر میں کوئی ایک کمرہ یا کوئی گھر کی چیزیں جو ہے وہ سجانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری کتنی لمیٹیشن ہے. تھوڑی دیر میں ہماری جو لمٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے, اس سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جنت کی بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. پھر چوتھی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس مہینے کے اندر جو سرکش شیاطین ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں. شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیں, مومن جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا ایک مقصد حیات ہوتا ہے, اور وہ مقصد حیات یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو استعمال کر کے وہ اپنے رب کو راضی کر لے. جب وہ اس دنیا میں شعور پکڑتا ہے تو گویا کہ وہ اس کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے, اور اس کے سامنے اس کا ایک گول ہوتا ہے, اور اس گول تک پہنچنے کے لیے اس نے بھاگنا ہوتا ہے. صراط مستقیم جس راستے کو کہتے ہیں, اس راستے کے اوپر مومن جو ہے وہ بھاگتا ہے تاکہ وہ اپنے گول کو حاصل کر لے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اس راستے کے اوپر چلتے چلتے پھر ادھر ادھر کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ان نافرمانیوں کے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پیٹھوں کے اوپر, ہمارے جسموں کے اوپر ہمارے گناہوں کا بوجھ لدنا شروع ہو جاتا ہے. ایک گناہ کرتے ہیں, ایک بوجھ اٹھا لیا, دوسرا گناہ کیا, ایک اور بوجھ لاد لیا, پھر بھاگ بھی رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تک پہنچ جائیں, لیکن گناہوں کے بوجھ کے بوجھ کے بوجھ ہمارے اوپر لدتے چلے جا رہے ہیں. تو گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے پھر بھاگنے والے کی رفتار جو ہے وہ بہت سلو ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ بوجھ انسان ڈال لے کہ بس تھک ہار کر کے وہیں پہ نڈھال ہو کے پڑ جائے. تو یہ جو گناہ انسان کرتا ہے, اس گناہ کو کرنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ جو ہے وہ ہوتا ہے انسان کا اپنا نفس، انسان کا اپنا نفس. ان النفس لعمارۃ بالسوء الا من رحم ربی. اللہ تعالیٰ نے اس نفس امارہ کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ یوسف میں بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ جو ہے بس یہ تو سوء کے کاموں کی طرف جو ہے نا تمہیں بس کھینچتا ہے، تمہیں بس ہر وقت گناہ کے کام کرواتا ہے سوائے اس کے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے. تو نفس امارہ جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ وہ گناہوں کی لذت سے جو ہے نا ہم نے آشنا کر دیا ہوتا ہے. نفس امارہ کی مثال جو ہے وہ ایک چھوٹے بچے کی سی ہوتی ہے کہ جیسے کہ ایک چھوٹے بچے کو اگر آپ کسی کینڈی کی لذت سے آشنا کر دیں نا، اس کے بس منہ میں ڈال دیں کینڈی، تو بس وہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا ہے، ہر وقت اس کو وہی چاہیے ہوتی ہے. اور جب آپ اس کو وہ لذت والی چیز نہ دیں تو پھر وہ روتا ہے، چلاتا ہے، آپ کو مجبور کرتا ہے مختلف طریقوں سے کہ کسی طریقے سے مجھے یہ ٹافی یا آئس کریم جو ہے وہ لا کر کے دے دی جائے. تو نفس امارہ جو ہے نا وہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. نفس امارہ کو قابو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو کہ دین کی زبان میں مجاہدہ نفس کہتے ہیں، کہ نفس کے اوپر مجاہدہ کرنا، نفس کو ذرا تکلیف میں ڈالنا، نفس کی جو لذتیں جن کا وہ عادی بن چکا ہوتا ہے ان لذتوں کو اس کے پاس سے روک لینا. نفس کو آپ جتنا فیڈ کرتے رہے نا، جتنا فیڈ کرتے رہے وہ اتنا زیادہ انٹیک کرتا رہے گا حتیٰ کہ وہ بہت موٹا تازہ ہو جاتا ہے. اور نفس جب موٹا ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان کی روحانی ترقی کو روک لیتا ہے. یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے انسان کی روحانی ترقی اس صراط مستقیم کے اوپر تھی، لیکن نفس جو ہے وہ اتنا موٹا ہو گیا، اتنا بھاری ہو گیا کہ اب وہ ان قدموں کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا، اس کو گناہوں کی لذت لگ گئی. تو اس کو جو ہے روکنے کا اور اس کا جو سدے باب ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اس نفس کو جو ہے وہ کمزور کیا جائے، اس کو جن چیزوں کی اس کو لت لگی ہوئی ہے ان چیزوں سے اس کو روک دیا جائے. اسی کو مجاہدہ نفس بھی کہتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے کے اندر من و عن ہم یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نفس کو جو لتیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ بس جب کھانے کا دل چاہا کھا لو، جتنا سامنے پڑا ہوا ہے اپنے آپ کو بھر لو، جو چیزیں پینے کی مل رہی ہیں ان کو بس پی لو، جو لذتیں جو ہیں وہ دنیا کی موجود ہیں ان کو حاصل کر لو. اور یہ جو نفس ہوتا ہے نا، اس نفس کے اوپر نماز بڑی بھاری ہوتی ہے. نفس کے اوپر نماز بڑی بھاری ہوتی ہے کیونکہ نماز بھی ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر کہ انسان جب ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو بس اس کے بعد حلال چیزیں بھی اس پہ حرام ہو جاتی ہیں. نہ وہ کھا سکتا ہے، کھانے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی، نہ وہ پی سکتا ہے، پینے سے بھی ٹوٹ جائے گی، نہ وہ جو ہے وہ کسی سے بات کلام کر سکتا ہے. جو کلام الناس ہوتا ہے، آدمیوں کا کلام قرآن اور حدیث کے علاوہ، وہ اگر کوئی نماز میں کہہ دے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. تو نماز جو ہے نا ایسے شخص کے اوپر سخت بھاری ہوتی ہے جس کا کہ نفس موٹا ہوتا ہے. رمضان المبارک کے اندر رات کو تراویح بھی پڑھنی ہوتی ہے، اور تراویح میں تو آپ کو پتا ہے کہ پھر کبھی گھنٹوں بھی کھڑا رہنا پڑتا ہے، ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کھڑا رہنا پڑتا ہے، لمبی لمبی جو ہے وہ قرآن کی تلاوتیں سننی پڑتی ہیں. تو گویا کہ ہم نفس کے اوپر جو ہے نا اس مہینے میں خوب جبر کرتے ہیں، خوب جبر کرتے ہیں. تو نفس کے اوپر جب جبر کرتے ہیں تو نفس جو ہے نا پھر ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اب جو ہے اس کے اندر وہ پاور نہیں رہتی کہ وہ انسان کی روحانی ترقی کو روک سکے. تو نفس کا ویک ہونا اس کا ایک آٹومیٹک کانسیکوینس یہ نکلتا ہے کہ روح جو ہے نا وہ انسان کی ترقی کرتی ہے. تو اسی وجہ سے جو مفسرین نے اس کو کھولا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تمہارے اوپر جو روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، وہ ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی دس از ہاؤ ایکچولی اٹ ورکس. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو بات ایک اوپر سے بیان کر دی، لیکن اندر ڈیٹیل کیا ہوتی ہے، پروسیس کیا کار فرما ہو رہا ہوتا ہے، وہ یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ اپنے نفس کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جو ہے روحانی ترقی کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ روحانی ترقی جو ہے وہ تقوی از اکول ٹو روحانی ترقی، یا روحانی ترقی از اکول ٹو تقوی، اٹس بیسکلی ون اینڈ دا سیم تھنگ. تو ایک تو یہ کام ہو رہا ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو کمزور کرنے کے اسباب مہیا کر دیے. یعنی کام کر دیا کہ بھائی تم نے جو ہے وہ دن میں جو ہے روزہ رکھنا ہے، اور رات میں تم نے جو ہے وہ تراویح پڑھنی ہے، گناہ کے کام تم نے نہیں کرنے، اپنے حبیب کے زبان سے کہلوا دیا کہ تم اگر گناہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہو گے، بری بری باتیں بھی زبان سے کہتے رہو گے، تو تمہارے ایسے بھوکے پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے تمہارا ایسا بھوکا پیاسا رہنا۔ تو انسان جو ہے پھر نفس کو پھر ایسے گناہوں سے بھی بچا کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا اسکولوں کے اندر، کالجوں میں، دفتروں کے اندر لوگ جو ہے رمضان کے مہینے میں وہ بری بری باتیں نہیں کرتے جیسے کہ دوسرے مہینوں کے اندر بغیر سوچے سمجھے جو ہے زبان سے ہم غیبتیں اور چغلیاں اور اس طرح کی باتیں نکالتے رہتے ہیں، فحش کلمات، بے حیائی کے کلمات نکالتے رہتے ہیں۔ رمضان میں پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے اپنا آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، تو نفس کمزور ہوتا ہے۔ اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے جس کی وجہ سے کہ انسان اپنے اوپر گناہوں کے لوڈ اپون لوڈ ڈال دیتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان کے وسوسوں میں آ جانا، شیطان کے بہکاووں میں آ جانا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت کام فرما دیا کہ جتنے جو شیاطین ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کو باندھ دیا کہ بھئی یہ جو راستہ، جو یہ جو رکاوٹ تھی نا تمہارے راستے کے اوپر، صراط مستقیم میں قدم بڑھانے کے راستے میں جو رکاوٹ تھی، تو ہم نے ان کو باندھ دیا۔ اب اٹس یو اینڈ یور سیلف، اگر تم صحیح معنوں میں روزہ رکھو گے، تراویح میں اپنے آپ کو دوبارہ اتنا ہی فل اپ نہیں کر لو گے جتنا کہ تم روزانہ دوپہر کے کھانے میں فل اپ کر لیتے ہو، رات کے کھانے میں فل اپ کر لیتے ہو، تو تمہارا نفس جو ہے وہ روزے کے نتیجے میں کمزور ہوگا۔ تراویح میں اگر تم حق لگا کر کے تراویح پڑھتے ہو جیسے کہ پڑھنا چاہیے، تو تراویح کے اندر تمہارا نفس کمزور ہوگا، تو یہ بھی کام ہو جائے گا اور شیاطین جو ہے وہ ہم نے باندھ دیا۔ تو اس کی مثال جو ہے وہ کتنی خوبصورت بیان کی رہی کہ یہ ایسے دیکھ لیں، خصوصاً جو لوگ شاپنگ پہ جاتے ہیں ان کو یہ بات زیادہ آسانی سے سمجھ، جیسے مالز میں آپ جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، ایک ایکچولی یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے ہمارے دوست کے بھائی اتنی اچھی مثال نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے، کہ آپ جو ہے وہ ایک شاپنگ مال میں گئے اور شاپنگ مال میں آپ نے دیکھا کہ ایک سائن لگا ہوا ہے کہ آل یو کین ٹیک ود ان 5 منٹس، 5 منٹ کے اندر نا آپ اپنے شاپنگ کارٹ کے اندر جتنا بھر سکتے ہیں بھر لیں، آپ کو جو ہے نا یہ ہر چیز جو ہے وہ فری مل جائے گی، ہر چیز آپ کو مل جائے گی بہت ہی فری یا بہت ہی کم داموں کے اوپر مل جائے گی۔ تو اب آپ جو ہے نا آپ نے وہ شاپنگ کارٹ لینا ہے اور آپ نے بھاگنا ہے، اس کے اوپر اگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی راستے میں آپ جو آئلز ہیں ان آئلز میں جتنی بھی رکاوٹیں وغیرہ آ سکتی تھی نا، یا جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں کبھی آپ سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کبھی کچھ کہہ رہا ہے، جتنی پاسبل رکاوٹیں ہوتی تھی ہم نے ساری رکاوٹیں ہٹا لی، اور اس کے اوپر یہ بھی کہ آپ کا جو شاپنگ کارڈ جو آج آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ ایک خاص قسم کا شاپنگ کارڈ ہے جس کے کہ ویلز جو ہے وہ ہم نے فلی جو ہے نا گریس کیے ہوئے ہیں، اور اس شاپنگ مال شاپنگ کارٹ کا جو اپنا وزن تھا نا وہ وزن بھی جتنا لائٹسٹ پاسبل وزن تھا نا وہ ہو سکتا، وہ وزن بھی شاپنگ کارٹ کا ہے، تو لائٹسٹ پاسبل شاپنگ کارٹ اویلیبل ہے، جتنے تیز اس کے پہیے چل سکتے تھے وہ بھی پورا انتظام ہے، اور راستے کی ساری رکاوٹیں وہ بھی ہٹا دی گئیں۔ تو اب گنتی کے آپ کے پاس 5 منٹ ہیں یا لیٹ سے 30 منٹ ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ ہم جو ہیں وہ بس اندھا دھند بھاگیں گے اور جتنا اکٹھا کر سکتے ہیں اتنا اکٹھا کریں گے۔ اب اس دوران جو ہے وہ ہم سیل فون کے اوپر، اگر کسی کا فون بھی آ گیا نا اور کسی قریبی کا بھی فون آ گیا، ہم نے سیل فون کی طرف توجہ نہیں کرنی، ہم نے جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گپے نہیں لگانی، ہم نے جو ہے اس وقت کہیں اپنی شاپنگ کارٹ کو کھڑے ہو جانے کے بعد اس کے بعد تخیلات کی دنیا میں نہیں کھو جانا، ہم نے جو ہے وہ شاپنگ مالز کے اندر جو ٹی وی اسکرینز لگی ہوتی ہیں ان اسکرینز کو کھڑے ہو کر کے نہیں دیکھتے رہنا، یا اگر کوئی اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے تو بھی تھوڑی دیر کے لیے اناؤنسمنٹ سننا شروع ہو جائیں، تو یہ سارے کام ہم بالکل بھی نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس 30 منٹ ہیں، دقیقم معدودہ، گنتی کے منٹ، دقیقہ کہتے ہیں نا یہاں پہ منٹ، ایک منٹ، تو دقیقم معدودہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں رمضان المبارک کے بارے میں؟ ایامم معدودہ، یہ تمہارے پاس گنتی کے دن ہیں، گنتی کے دن، یہ تم میکسیمائز کر لو، اس کے اندر تم ٹی وی نہ دیکھنا، پہلی بات تو ویسے نہیں دیکھنی چاہیے، لیکن اگر دیکھتے ہو تو کم از کم اس مہینے میں تو بھول جاؤ اس کو، میوزک نہیں سننا، اس کے اندر ادھر ادھر کی باتوں میں ٹائم ضائع نہیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ خامخواہ کی گپے نہیں لگانا، ضرورت کی چیزوں کی الگ بات ہے، اور جو ہے وہ اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ سیل فونز کے اوپر لمبی لمبی بات چیت نہ کرنا، سپورٹس کے جو ہے وہ پروگرامز دیکھنے پر اپنا ٹائم ضائع نہ کرنا کہ بھئی کہیں پہ اولمپکس ہو رہے ہیں تو وہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کہیں پہ جو ہے وہ کرکٹ کا ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے تو وہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے تو اس میں لگ گئے، کہیں پہ کوئی تماشا ہو رہا ہے وہاں کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھنا شروع ہو گئے۔ تو بھائی ایامم معدودہ، قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ گنتی کے چند دن ہیں، ان کو تم میکسیمائز کر لو، ضائع نہ کرنا، اور ہم نے تمہارے راستے کی رکاوٹیں ہٹا دیں. اب تمہارے لیے جو اگر کوئی ایکسکیوز تھا نا کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم شیطان کے ہاتھوں مجبور تھے، اے اللہ ہم نفس کے ہاتھوں مجبور تھے، اے اللہ ہم بڑے کمزور تھے ہمیں معاف کر دے، تو بھائی نفس کا بھی کام کر دیا، شیطان کا بھی کام کر دیا، اب تو کچھ کر لو. تو چوتھی چیز جو فرمائی کہ اس امت کے لیے خاص ہے وہ یہ کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. پھر آخری اور پانچویں چیز وہ یہ کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اچھا اللہ کے نبی نے جب یہ بات فرمائی نا تو صحابہ کرام جو ہے وہ غور سے ساری باتیں سن رہے ہیں. یہ نہیں ہے اس حدیث میں کہ یہ آخری بات ہے، لیکن صحابہ کرام کی بھی کیا شان تھی، کیا ان کا مزاج تھا کہ ساری باتیں وہ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، اور جب یہ مغفرت کی آئی نا بات کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مغفرت فرما دیتے ہیں، بس اب ان سے نہیں رہا گیا، اب جو ہے نا وہ بول پڑے. فرمایا کہ اے اللہ کیا یہ شب قدر ہوتی ہے، بول پڑے اے اللہ کیا یہ شب قدر ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ شب قدر نہیں ہوتی، بلکہ یہ دستور ہے کہ مزدور کو اس کا کام ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ روزی دے دی جائے. جو اس نے کام کر لیا، جس مزدوری کا اس نے اپنے آپ کو مستحق بنا لیا، یہ مزدوری جو ہے وہ اب مزدور کو دے دی جائے. اللہ تعالی ہمارے علماء کو، بڑوں کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے کتنی خوبصورت مثالوں سے ان باتوں کو سمجھایا ہے. بس دل سے دعا نکلتی ہے. ہمارے جو دوست ہیں شیخ حسین عبدالستار شکاگو میں، ان کی بلکہ اکثر مثالیں انہی کی دی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب گہرائی عطا فرمائی، عجیب گہرائی عطا فرمائی، ایسی ایسی باتیں لے کر کے آتے ہیں کہ انسان بس اش اش کرتا ہے. تو انہوں نے یہ مثال دی کہ بھئی دیکھیں، آپ کسی ملینئر پرنس کے گھر جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ نے پورا گھر جو ہے وہ پینٹ کرنا ہے. پورا گھر پینٹ کرنے کے بعد آپ جو ہیں اس ملینئر کے پاس آئے اور اس نے پوچھا کہ بھائی کتنا تمہارا اجر، تمہاری کتنی اجرت ہوئی؟ آپ نے کہا مجھے ایک ڈالر چاہیے، مجھے ایک ڈالر چاہیے. تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ملینئر جو ہے وہ آپ کو ایک ڈالر نہیں دے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا. اسی بات کے بعد پھر مشائخ کی بیان کی ہوئی ایک اور مثال بتاتے ہیں کہ ایک بزرگ جو تھے وہ جب اپنے حلقے کے اندر دعا مانگا کرتے تھے تو اس دعا کے اندر اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا، رو لیا، گڑ گڑا لیا سب نے، تو آخر میں جو ہے نا وہ ایک جملہ کہتے تھے، کہتے تھے کہ دوستوں آپ کو مبارک ہو، آپ کی دعا قبول ہو گئی. تو لوگ جو ہے انہوں نے پوچھ لیا بھائی ایک دفعہ کہ حضرت الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والے ہیں، لیکن آپ اتنی گارنٹی کے ساتھ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو گئی؟ تو پھر وہ کہتے تھے کہ دیکھو، اگر تم سارے کے سارے جو ہے نا مل کر کے اس شہر کے سب سے زیادہ امیر کے دروازے پر چلے جاؤ اور سب جو ہے نا وہاں پہ رونا گڑ گڑانا شروع کر دو اور اسے کہو کہ مجھے ایک روپیہ، ہمیں ایک روپیہ چاہیے، بس ہم اور کچھ نہیں چاہتے، ہمیں ایک روپیہ چاہیے، تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ امیر جو ہے وہ شہر کا وہ اس پورے مجمع کو ایک روپیہ نہیں دے گا؟ نے کہا نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا کہ اس امیر کے لیے اپنے خزانے میں سے ایک روپیہ نکالنا زیادہ مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالی کے لیے ہم سب کو ہمارے تمام گناہوں کو بخش دینا یہ زیادہ آسان کام ہے. تو ہم یہاں پہ رب الکائنات کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو اللہ تعالی سے مانگا، تو بھائی کیوں نہ دل کھول کے مانگے. ایک صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا ہوا کوئی آدمی دعائیں مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے جو ہے وہ اتنے کروڑوں دے دے، مجھے اتنے بڑے بڑے محلات دے دے، اور مجھے یہ دے دے. تو برابر والے بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ بھائی کیا تم اس طرح کی اتنی بڑی بڑی بات مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں تم سے نہیں مانگ رہا، میں اللہ سے مانگ رہا. تو بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دینا، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن سوال بس اتنا ہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے تو. تو بھائی یہ جو ہمارا دین ہے نا، یہ دین جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا سٹرکچر ہی جو ہے نا وہ ہمیں معاف کر دینے کے لیے کیا ہے، ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو بخش دینے کے لیے یہ پورا کا پورا دین بنایا گیا. دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مومن جو ہے وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو وہ اپنے جسم کے جتنے اعضاء کو دھوتا ہے تو ان تمام اعضاء سے جو ہے وہ اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک مومن جمعے کی نماز پڑھتا ہے اور پھر اگلے جمعے کی نماز پڑھتا ہے تو ان دونوں جمعوں کے درمیان جو اس کے گناہ ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں. پھر ایک اور جگہ پر معلوم ہوتا ہے کہ بھائی جب مومن جو ہے وہ سال کے اندر جو حج کے اوپر جاتا ہے تو عرفات کے اندر جو ہے وہ اس کے تمام گناہ جو ہے وہ اس حج کی مقبول حج کی وجہ سے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو یہ دین کے اندر جو عبادات اللہ تعالی نے رکھی ہیں یہ تو ایکسکیوز ہے بندوں کو بخشنے کے لیے, بندوں کو معاف کرنے کے لیے. ان کے اوپر سے جو گناہوں کے ٹنوں برابر بوجھ انہوں نے اکٹھے کیے ہوتے ہیں, بس ان بوجھوں کو کسی طرح سے تم اتروا لو. میں تمہارے اوپر رحیم ہوں, میں کریم ہوں, مجھ سے زیادہ تم کیا مجھ سے محبت کرو گے, میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے ایک نام جو ہے وہ ودود بھی ہے. ودود جو ہے محبت کرنے والا ہوتا ہے. رحیم اور رحمان, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے ایک لفظ نہیں آیا, ایک نام نہیں آیا, دو ناموں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو ڈسکرائب کیا, الرحیم الرحمان. تو ہمارا دین جو ہے نا وہ بخشنے کا ایکسکیوز ہے. دیکھیں یہ بات یہ آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے کہ جنت کے دروازوں کا معلوم ہوتا ہے حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے اور جہنم کے 7 دروازے بنائے. بھائی کیا پڑی تھی اللہ تعالیٰ کو, کیا نعوذ باللہ جو ہے وہ لکڑی کم پڑ گئی تھی دروازے بنانے کے لیے, میٹل کم پڑ گیا تھا دروازے بنانے کے لیے, جہنم کے جو ہے وہ 8 نہیں بن سکے تو 7 پہ چھوڑ دیا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اللہ تعالیٰ کے حکیم کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اور یہ وجوہات جو ہے نا یہی جو ہے علماء اور جو جنہوں نے اپنے دلوں کو صاف کیا ہوتا ہے وہ ان باتوں کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہی مثال کے طور پہ سمجھایا کہ دیکھیں گھر جب انسان بناتا ہے تو جس جگہ سے زیادہ لوگوں کے آنے کی توقع ہوتی ہے وہاں پر مین گیٹ بنایا جاتا ہے, بڑا گیٹ بنایا جاتا ہے کہ یہاں سے زیادہ لوگ آئیں گے. اور ایک ہوتا ہے پچھواڑے کا گیٹ, ایک ہوتا ہے بیک دروازہ, جس سے جو ہے وہ کبھی گھر کی عورتیں باہر جا سکیں یا کام کرنے کاج کے لیے بچے ان کو اگر آپ نے مارکیٹ بھیجنا ہو تو وہ وہاں سے جا سکیں. تو وہاں پہ کوئی بڑا گیٹ نہیں بنایا جاتا, وہاں پہ چھوٹا گیٹ بنایا جاتا ہے. تو دیکھیں اس بات سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نیت ہے نا وہ بندوں کو بخشنے کی اور جنت میں داخل کرنے کی ہے. تو اسی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے اور جہنم کے 7 دروازے بنائے. تو اللہ تو مغفرت کے بہانے بنا رہے ہیں کہ اللہ کسی طرح سے ہمارے گناہوں کو بخش دیں, ہمیں معاف کر دیں. بس ہم نے ان اپرچونٹیز سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا ہے. کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیا. دراصل ہم جو گناہ کرتے ہیں نا ان گناہوں سے ہم کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہوتے. گناہوں کے لیے جو لفظ قرآن پاک میں آتا ہے وہ ظلم کا لفظ ہے اور یہ گناہ کے لیے آیا ہے. اسم کا بھی ایک لفظ آیا ہے اور ظلم کا بھی ایک لفظ ہے. جا بجا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظلم نہیں کرتا, یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں. تو گناہ کر کے دراصل ہم جو ہے نا وہ خود اپنے پیروں کے اوپر کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں, ہم خود جو ہے وہ اپنے لیے مصیبت کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس دنیا کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے, اس دنیا کا ایک نظام بنایا ہے, اس کے اندر اسباب کے تحت کام ہوتے ہیں, اسباب کے تحت کام ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص یہ چاہے کہ بس میری اولاد ہو جائے, اب وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دے, رونا شروع کر دے, تہجد میں اٹھ کر کے اولاد کے دعا مانگنا شروع کر دے. لیکن جو ہے اس نے شادی نہ کری ہو, بیوی نہیں گھر کے اندر موجود ہو, یا اگر بیوی ہو تو بیوی کے ساتھ تعلق کا کوئی ارادہ نہ ہو, تو اب وہ کتنی بھی دعائیں مانگتا رہے گا تو اس کی اولاد نہیں ہونے کی. اس کو جو ہے وہ اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا, اسباب کے درجے میں رکھ کر کے. تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا کہ بھائی ان اسباب کو اختیار کرو گے تو تمہیں جو ہے وہ یہ چیزیں ملیں گی. اب اسباب کس طرح سے اختیار ہونے ہیں, کیا ان کی پرائیورٹی رکھنی ہے, کس آرڈر میں ان کو اختیار کرنا ہے, یہ تفصیل جو ہے پھر ہمیں سنت سے پتہ لگ جاتی ہے. کیونکہ اللہ کے اوپر توکل اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر مکمل ایمان اور یقین جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کیے اور بلکہ کر کے بھی بتلا دیے کہ ان اسباب کو اس انداز میں اختیار کرنا ہے، اس آرڈر میں اختیار کرنا ہے، فرسٹ تھنگس فرسٹ، سیکنڈ تھنگس سیکنڈ، لاسٹ تھنگس لاسٹ، تو اس آرڈر کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا، لیکن بہرحال اسباب کو تو اختیار کرنا ہے. تو اس دنیا کا نظام یہ ہے کہ بھائی آپ نے اگر گرم کوئلے کو ہاتھ سے پکڑا تو اب آپ کتنے ہی نیک اور متقی کیوں نہ ہوں آپ کا ہاتھ جلے گا. ایک کوئلے کو پکڑ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی شروع کر دیں کہ اللہ میرا ہاتھ نہ جلا، تو ایسا نہیں ہوگا. یا پھر یہ کہ آپ برف کے اوپر جو ہے وہ سردی کے موسم میں ننگے پیر سے کھڑے ہو جائیں اور پھر دعائیں مانگیں کہ اللہ مجھے سردی نہ لگے، تو ایسا نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے اس برف کے اندر تاثیر جو ہے وہ ٹھنڈک کی رکھی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے گناہ کے اندر بھی جو اللہ تعالیٰ نے نا تاثیر رکھی ہے، اور نیکی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے. نیکی اگر انسان کرتا ہے تو اس کی آٹومیٹک تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اس کو سکون اور اطمینان اور خوشی والی زندگی نصیب ہوتی ہے. آزمائشوں کا معاملہ الگ ہے، وہ ایک الگ سمجھنے والا ٹاپک ہے، لیکن دل جو ہوتا ہے نا ایسے شخص کا اطمینان میں ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے. اور گناہوں کے اندر ایک تاثیر رکھی ہے کہ اس سے جو ہے نا انسان کا دل پریشان ہوتا ہے اور انسان کے چاروں طرف پہ پریشانیاں ہی پریشانیاں اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر انسان جو ہے وہ شراب پینے والا گناہ کرے تو اس کی ایک تاثیر ہوگی کہ اس کی زندگی کے اوپر جو ہے ایک میڈیکل افیکٹ بھی ہونا شروع ہوگا. اسی طریقے سے اللہ کی ہر نافرمانی چاہے وہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو اس کی تاثیر ہوتی ہے. اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، ایک پریشانی انسان کے اوپر اکٹھا، بیوی نافرمان ہو گئی، فلانا جو ہے وہ اس نے جو ہے آپ کا جینا اجیرن کر دیا، دوبھر کر دیا، تو اس طرح کی جو ہے نا مصیبتیں انسان کے اوپر آ جاتی ہیں. تو ہم جو گناہ کرتے ہیں نا ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے بہانے بنا دیے اور جو ہے وہ ہمیں رمضان المبارک کے اندر بھی اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بری کر دیتا ہے اور 15 شعبان کے بارے میں حدیث آئی کہ بھئی اتنا بری ہو گیا اور یہ واقع آیا اس میں اتنا معافی ہو گئی، اتنا معافی ہو گئی. یہ سب اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، ان حدیثوں کے اوپر شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے. کبھی ہم دوسروں کے اوپر یہ کرنا شروع کر دیں کہ بھئی اگر اتنی مغفرت ہو رہی تھی تو پھر مسلمانوں کا یہ حال کیوں ہے. ان غلطیوں غلط فہمیوں میں نا کم علمی کی وجہ سے ہم پڑ جاتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو پھر کم اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی پھر جو ہے نا ان نیکی کے اعمال کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں دوسری طریقے سے کام کرنا چاہیے. تو وہ کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں گناہوں کی مغفرت تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن جو ہم کنٹینیوسلی گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کے اثرات بھی ساتھ ساتھ رونما ہو رہے ہوتے ہیں. وہ اثرات رونما ہونا ہماری دعاؤں کی وجہ سے، ہمارے روزوں کی وجہ سے ختم نہیں ہو جاتے. ہم گناہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں، روزے بھی ساتھ ساتھ رکھتے ہیں اور یہ سمجھیں کہ بھئی ان گناہوں کا ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. انفرادی زندگی پر بھی اثر ہوتا ہے، اجتماعی زندگی پر بھی اثر ہوتا ہے. دونوں طریقے سے اثرات ہوتے ہیں. ایکسیپشنز جو ہیں وہ الگ ہوتی ہیں کہ اگر اجتماعی طور پہ اثر تو ہو رہا ہے لیکن اگر کوئی شخص جو اپنے آپ کو انفرادی طور پر مکمل باز رکھے تو انفرادی طور پر وہ محفوظ رہتا ہے، اجتماعی طور پہ اگرچہ کہ اس کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ پہ مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے دروازوں کو مکمل طور پر کھولی ہوئی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا دربار جو ہے وہ اس کے دروازے سرپٹ کھلے ہوئے ہوتے ہیں. ہم گناہ کر کے بس اپنے لیے مصیبت کریٹ کرتے ہیں اور کبھی اتنا زیادہ گناہ کر لیتے ہیں کہ ہم پھر اپنے ایمان کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، رسک کر دیتے ہیں. دیکھیں جتنی بھی مغفرتیں آخرت کی ہمارے ساتھ پرومسڈ ہیں یہ اس کے لیے ہیں جو کہ ایمان لے کر کے اس دنیا سے جائے گا، ایمان کی حالت میں جائے گا. تو گناہ کہیں ہم اتنا نہ کر لیں، اتنا اپنے اوپر نہ ڈال لیں کہ ہم جو ہے وہ ڈھیر ہو جائیں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اس لیے کہ اس صورت میں پھر ہمارے لیے سارے وعدے جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے. اسی وجہ سے جہاں بہت ساری احادیث آئیں رمضان المبارک کی برکتوں کے بارے میں، رحمتوں کے بارے میں، آپ نے یہ ساری باتیں بھی سنی اور اس کے علاوہ اتنا کچھ ہے کہ وہ جو ہے وہ گھنٹوں، کئی کئی گھنٹے بھی اگر بیٹھے رہیں تو کور نہیں ہو سکتا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی حدیث پاک آئی اور یہی جو حدیثیں ہوتی ہیں نا پھر یہ چیزوں کو بیلنس بھی کر کے رکھتی ہیں. مشہور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک دفعہ مسجد نبوی کے ممبر کے اوپر قدم رکھ رہے تھے، ہر قدم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا فرمایا آمین. صحابہ کرام حیرت زدہ ہوئے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو کبھی ممبر چڑھتے ہوئے ایسا کام نہیں کیا، تو آپ کیوں آمین 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 کہہ رہے تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے تین بد دعائیں کری، تین بد دعائیں انہوں نے کری اور میں نے ان تینوں بد دعاؤں کے اوپر آمین کہا، اور ان میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے کہ رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی. یہ وہی اللہ کے محبوب ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق کہ تمہارے پاس ایک تم ہی میں سے رسول آیا، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے اوپر آنے والی ہر مصیبت جو ہے وہ اس کے اوپر بہت گراں گزرتی ہے، حریص علیکم، تمہارے لیے وہ حریص ہے، وہ ہر موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ تم کسی طرح سے بس اپنی گناہوں کو ترک کرو، تم کسی طرح سے اپنی غلطیوں کو چھوڑو اور جو ہے نا وہ بس پلٹ آؤ پلٹ آؤ. حریص کہتا نا کہ بس میں میری تمنا یہ ہے کہ بس مجھے یہ چیز مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حریص علیکم، یہ تمہارے لیے حریص ہے کہ تم شیطان کے پنجے میں نہ جاؤ، تم رحمان کی طرف آؤ، تم رحمان کی طرف آؤ، تم پلٹو. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے یہ رؤوف ہیں، یہ رحیم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہر جو ہے نا قرآن پاک کے اندر موجود ہے. یہ رؤوف الرحیم رسول، یہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں، تو کوئی ایسے ویسے نہیں کہہ رہے. بہت بڑی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بد دعا کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں. تو ایسا شخص جو کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے فائدہ نہ اٹھانے کا ارادہ رکھے، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے اور اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، اپنی بری عادتوں کی وجہ سے نا اتنا فائدہ نہ اٹھا پائے جتنا اس کو اٹھانا چاہیے تھا. تو بھائی اس کے لیے ٹھیک ہے آپ تیاری کریں، آپ جو ہے وہ محنت کریں، آپ کو زیادہ فائدہ مل سکتا ہے. آپ اپنی عادتیں تھوڑی تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اپنے نفس کے اوپر مجاہدہ کریں، آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے. لیکن ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ اپنا رخ ہی پھیر لے اور وہ کہے کہ نہیں کچھ بھی ہو میں نے تو وہی کرنا ہے جو میں چاہتا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے روٹینز کے اندر چینج نہیں لانی. کچھ لوگوں کو یہ بھی شیطان ورغلاتا ہے کہ یہ تو منافقت ہو گئی کہ رمضان کے باہر جو ہے وہ گناہ چھوڑ دیے، گناہ نہیں چھوڑے اور رمضان کے اندر جو گناہ چھوڑ دیے یہ تو منافقت ہو گئی. تو جن کا کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا نا، جن کو جو کسی کی نہیں مانتے، تو پھر شیطان ان سے اسی طرح کی باتیں منواتا ہے. تو یہ اللہ تعالی کی رحمتوں کے اندر اپنا ڈس انٹرسٹ شو کرنے کے مترادف ہے کہ ہم رمضان کی نعمتوں سے، رحمتوں سے جو ہے نا فائدہ اٹھانے والا اپنے آپ کو نہ بنائے. تو اللہ تعالی نے اپنی طرف سے سارے انتظامات جو ہیں وہ کر لیے، بس یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم جو ہیں آج نیت اور ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اے اللہ اگرچہ کہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ اگرچہ کہ آپ نفس شیطان کو جو رمضان کے مہینے میں وہ تو باندھ دیں گے، لیکن اے اللہ ہم نے اپنے نفس کو اتنا موٹا کر لیا ہے، گناہوں کا اتنا بوجھ اپنے اوپر لاد دیا ہے کہ آپ کے اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کے اندر بھی ہم جو ہے وہ نیکیاں نہیں کر پاتے جیسا کہ آپ کے نیک اور مقبول بندے کر لیتے ہیں. تو اے اللہ آج ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اوپر سے ان گناہوں کے بوجھوں کو آج اتار دیجئے اور رمضان المبارک کے تمام تر فائدوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے نیکوں میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ نیکوں میں ہمارا نام بھی قبول فرما دیجئے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے اور رمضان المبارک کے مہینے میں اس دفعہ اس طرح سے، اس انداز سے داخل ہونے کی ہمیں اس کے قابل بنائیں گے کہ ہم جو ہے رمضان المبارک میں داخل ہوتے ہی گویا کہ ففتھ گیئر کے اندر اپنی روحانی گاڑی کو دوڑانے والے بن جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے جو کچھ سنا گیا اس کو اپنے دل میں ذخیرہ کر لیں. شیطان کا ایک وار یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی نصیحت کی بات سن لی جائے تو وہ اگلے ہی لمحے ہمیں دوسرے کاموں کے اندر، دوسری باتوں کے اندر الجھا کر کے ان کو اپنے دل سے، اپنے دل و دماغ سے جو ہے وہ نکالنے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے. تو اسی لیے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر بیان کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچ لیا جائے ان باتوں کو، ذرا سا اپنے ذہن کے اندر ذخیرہ بنا لیا جائے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر دیر تک جو ہے ہمارے دل و دماغ کے اندر موجود رہتی ہیں اور اس کا پھر انسان کو فائدہ محسوس ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اجتماعی دعا کر لیتے ہیں. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ نیکی تقوی طہارت والی زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان بنا. اے اللہ اپنے گناہوں کے بوجھ سے پیچھا چھڑانا ہمارے لیے آسان بنا. اے اللہ جو بھی باتیں سنی گئیں، اے اللہ ان کو اپنے دل و دماغ کا ذخیرہ بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنے عشق کے خزینے بنا. اے اللہ اپنی محبت کو ہمارے انگ کے اندر پیدا فرما. اے اللہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں تمام اعمال کو اے اللہ محبت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے تمام گناہوں سے اے اللہ ہمیں نفرت والا جذبہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں غیبت کے گناہ سے بھی ویسے ہی نفرت عطا فرما جیسے کہ اے اللہ ہم خنزیر کے گوشت سے نفرت کرتے ہیں. اے اللہ جس طرح شراب سے ہمیں گھن آتی ہے، اے اللہ اسی طریقے سے کسی کے دل آزاری کرنے کے گناہ سے بھی ہمیں گھن آنا شروع ہو جائے. اے اللہ ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ سے تبدیل فرما. اے اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اے اللہ ہمیں ایک نئی زندگی کی ابتدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام گناہوں سے توبہ تائب ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس رمضان کے مہینے میں دنوں میں اے اللہ تمام آداب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ راتوں میں تراویح کو اے اللہ قرآن کے تمام آداب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے اکثر جو ہے وہ راتوں کو اٹھ کر کے اے اللہ آپ کے سامنے تہجد پڑھنے سے معذور ہیں. اے اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تہجد کا اپنے آپ کو پابند بنائیں گے. اے اللہ ہماری اس میں مدد فرما. اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ رمضان المبارک کا مہینہ انسان کی زندگی کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر کسی بات کی وہ اپنے آپ کو عادی نہ بنا سکے تو اس مہینے میں اگر اپنے آپ کو عادی بنا لے تو عموماً دیکھا گیا کہ پھر اس کے لیے اپنی زندگی میں اس کو حق کو شامل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اے اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اے اللہ ہماری جتنی بھی گناہوں کی عادتیں ہیں، اے اللہ ان تمام عادتوں سے اپنا پیچھا چھڑانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نیکیوں کو اے اللہ اپنی عادت میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.